तो क्या रवैया होना चाहिए? हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला है, इससे क्या मुराद है? दुख सुख के नाम पर दूसरों की बुराई करने से क्या नुकसान है, इसको देखेंगे। और आखिर में फिर सब्र जमील। बहुत ही खूबसूरत सबक है तो एक कहानी, आप देखेंगे कि आयतों के साथ साथ ही चलती जाएंगी। बाहर हमें लग रहा है कि बहुत सारी आयतें हैं आज के सबक में, लेकिन जब आप सुनेंगे तो कहानी की तरह आपको लगेगा। और कहानी में बहुत ज्यादा बात बताने की नहीं होती, सिर्फ उसके अंदर गौर व फिक्र करना होता है और उससे मॉरल्स लेने होते हैं। तो चलिए अब आयतों के साथ साथ चल के हम देखते हैं कि आज के सबक में हमारे लिए क्या नई बात है। थोड़ा सा समझ लीजिए इन आयात जो हम पढ़ने वाले हैं, इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी का एक नया बाब खुल रहा है। जितनी बातें अभी गुजरी हैं उनमें और अब जो पढ़ने लगे हैं, तकरीबन कमोबेश 10 से 12 साल का वक्फा है बीच में। बादशाह का ख्वाब सच हुआ, कहत के साल आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर के साथ साथ जो तदबीर बताई थी उसी पे अमल किया। और नतीजा क्या निकला कि जब कहत आया, जो कि सिर्फ मिस्र में नहीं आया था, पूरे उस खित्ते में था, जिसका शिकार यूसुफ के खानदान का मुल्क फलस्तीन, या जो उनका कभी किस जो वहां एक छोटी सी बस्ती थी कनान नाम की, उस पे भी असर हुआ। पूरी दुनिया में इर्द गिर्द जब कहत था तो उन्होंने तो उस वक्त को नहीं समझा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अलीम होने का सबूत दिया और उस वक्त में सामान को जमा करते रहे। नतीजा क्या हुआ कि जब पूरे इलाके में कहत था तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से मिस्र में ना सिर्फ ये के अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए अनाज मौजूद था, बल्कि अच्छे हुक्मरान होने की दलील देते हुए उन्होंने अपने हमसाया मुल्कों को भी एक ऑफर दी, जिसको आपकी जुबान में आज कोटा कह सकते हैं या राशन कह सकते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कानून बनाया कि बाहर से जो लोग आएंगे, जितने लोग आए, हर बंदे को पर हेड के तौर पर इतना अनाज दे दिया जाएगा जो एक ऊंट पर चल जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये किरदार भी बड़ा अजीब है। आमतौर पर आज दुनिया में जहां इकोनॉमिक टेररिज्म है, चंद बड़ी कुवतों ने दुनिया के बड़े गरीब मुल्कों के रिसोर्सेस अपने हाथ में लिए हुए हैं, उनकी फसलें अपनी मर्जी से नहीं उगती, उनके माइंस उससे वो खुद फायदा नहीं उठा पाते, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक सूरत तो क्या थी कि जब यूसुफ के पास माल ज्यादा है और इर्द गिर्द में खाली है तो धमकियां देते, जंग की बातें करते और बड़ी सख्त कड़ी शर्तों पे उनसे कर्जे लेते देते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि राशन बंदी का निजाम मुतारफ कराया। कहते हैं कि एक खानदान को एक साल के लिए सिर्फ इस कदर गल्ला दिया जाता था जो एक ऊंट पर आ जाए, और उसकी मामूली सी कीमत रखी जाती थी, नॉमिनल सी प्राइस थी। सीधे हाथ से भेजिए प्लीज, अगर फिर नहीं है तो। इसके बाद आप देखिए कि इतनी थोड़ी कीमत रखी थी कि जिसका मकसद भी सिर्फ डिसिप्लिन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर कीमत ना रखते तो फिर तो वो भी ले जाता जिसको जरूरत थी और वो भी ले जाता जिसको जरूरत नहीं, और चीज के जाया होने का खतरा था। ये भी एक डिसिप्लिन का बड़ा खूबसूरत रूल है कि चाहे एक पैनी किसी चीज की कीमत रखी जाए, जरूर रखनी चाहिए ताकि चीज मिसयूज ना हो। ये खबर कनान पहुंच गई, फलस्तीन में कहत था। उनको ये पता था कि मिस्र में कोई एक ऐसा वजीर है कि जो आने वालों को खाली हाथ नहीं रखता। कहत का असर यूसुफ के भाइयों पर भी पड़ा, उन्होंने भी वही किया जो उस दौर में लोग कर रहे थे। उनको ये तो नहीं पता था कि आगे हमारा सामना किससे होना है, लेकिन बिन जामीन को छोड़कर, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको साथ जाने नहीं दिया, बाकी 10 भाई यूसुफ के मुल्क में आते हैं। क्या होता है इस मन वक्त, आइए जरा देखते हैं। बिल्कुल यकीन करें ऐसे ही लगेगा कि जैसे किसी फिल्म या ड्रामे का कोई सीन है और पिक्चराइजेशन हो रही है। لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام کیسے لے کے کرتا ہے. آیت نمبر 58, وجاء اخوة یوسف, اور آئے یوسف کے بھائی. کیا وہ یعقوب کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ ان کی کوئی اپنی پہچان نہیں تھی؟ سب کچھ تھا. یہاں اخوة یوسف کہہ کر اللہ نے ہم سب کو پیچھے سوچنے پہ مائل کر دیا کہ وہ بھائی جنہوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, نحن عصبہ کا دعویٰ کرنے والے, آج یوسف کے سامنے بھکاری بن کے آ گئے. فدخلوا علی, اور آپ کے سامنے پیش ہوئے. پھر کیا ہوا؟ فعرفہم, تو آپ نے تو ان کو پہچان لیا. کس نے؟ عرفا, کس نے پہچانا؟ یوسف نے. کس کو پہچانا؟ ہم ان کو. لیکن وہم لہو منکرون, وہ آپ کو نہیں پہچان سکے, آپ ان کے لیے اجنبی تھے. یہ کیوں ہوا؟ پہلی بات, من تاویل الاحادیث, یعنی سوال لکھئے کہ کیوں یوسف تو بھائیوں کو پہچان گئے لیکن بھائی ان کو نہ پہچان سکے. تو پہلی بات, یوسف کو اللہ نے حکمت دی تھی, غیر معمولی حافظہ دیا. اور حقیقت ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگانے والے اپنی ساری خوبیوں کو, سکلز کو بڑھا لیتے ہیں, اللہ برکت دے دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تو کچھ نہ کچھ خبر تھی کہ یہ قافلہ کدھر سے آیا. فلسطین کا نام آیا ہوگا تو کچھ یاد بنی, کنان کا آیا, پھر لفظ 12 آیا, اور کوئی بچے تھوڑی تھے جب ان سے جدا ہوئے تھے, تو آخر ٹین ایجر نہیں تو کم از کم لڑک پن تو تھا ہی نا. یوسف ایکسپیکٹ کر رہے تھے پہلے سے, جبکہ ان کے بھائی کیوں نہیں پہچانے؟ اب یہ نقطہ, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ یوسف جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا آج مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دکھ دینے والے اور بے قدری کرنے والے کبھی نہیں پہچانتے کہ جس کی ہم نا قدری کر رہے ہیں اللہ اس کی کیسی قدر کرے گا. اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھایا, اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ فرش سے عرش پر, وہ تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہاں مزے کی بات دیکھیے کہ یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن بولے نہیں, خاموش رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے جذبات پہ قابو تھا. یہ بات ایک لکھ لیجئے, میں نے پچھلے سبق میں جو آپ کو نفس کی باتیں بتائی تھی نا, شہوات اور شبہات اور شرک, اس کے ساتھ شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ جو بہت زیادہ کامن ہے, وہ جذبات کے نام پہ ایموشنل ہونا. ایموشنل لوگوں سے جتنا بچ سکیں بچیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اصول زندگی کا بتا رہی ہوں, کسی رنگ روپ میں اگر آپ ایموشنل بندے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک کنارے پہ کر لینا, تو کل آپ بہت بڑے بڑے خطروں سے بچ جائیں گے. دیکھیے, ایک لفظ ہوتا ہے جذبات, لکھیے, یہ تو زندگی ہے. بچہ دنیا میں آ نہیں سکتا اگر جذبات نہ ہو ماں اور باپ کے. یہ جذبات کی ہیجانی ہوتی ہے کہ ایک بچے کی صورت میں دنیا میں آ جاتی ہے. جذبات زندگی ہے لیکن جذباتیت موت ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے. کوئی بات سنی تو ہائپر ہو گئے, کوئی الزام لگا تو آپ سے باہر ہو گئے, کوئی اپنے خلاف بات سنی تو تصدیق کے بغیر شروع ہو گئے. اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے وقتوں میں ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ شروع ہو جاتے ہیں دل کی باتیں بتانے. خود سے پوچھئے, یوسف کی جگہ میں ہوتی اور میرے سامنے میرے وہ مخالف ہوتے جنہوں نے چلے قتل کی تو نہیں لیکن مجھے لٹ ڈاؤن کرنے کی تو کوشش کی, تو میں کیا کرتی؟ کیا میں چپ رہتی؟ یہ ہے آپ کا اصل کردار. یہ جو آپ اس وقت مجھے اور میں آپ کو دکھ رہی ہوں نا, یہ میرا اور آپ کا اصلی روپ کوئی نہیں ہے. آپ کو بھی پتا میں کون ہوں, مجھے بھی پتا آپ کون ہیں. یہ جو ہم کھانے پہ دعوتوں پہ ملتے ہیں, شادیوں پہ ملتے ہیں, یہ بھی میرا اصل روپ نہیں ہوتا, یہ تو فارمیلٹیز ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تم مروت کو بھی اخلاق سمجھتے ہو, بس ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یہ ہمارے جس ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. اصل کسی کا کیا ہے, اس کو جذباتی ہے جان کے موقع پہ دیکھ لو. زنا کب ہوتا ہے؟ جذبات کے نام پہ ہوتا ہے. قتل کیوں ہو جاتا ہے لوگوں سے؟ کبھی سوچا؟ جذبات کے نام پہ. اور لوگ دوستیوں کو دشمنیوں میں بدل لیتے ہیں. طلاق کیوں ہوتی ہے؟ جذبات کے نام پہ. کوئی پیار سے تو کبھی طلاق کا لفظ نہیں بولتا. جذباتیت بہت زیادہ نقصان دیتی ہے. یوسف علیہ السلام صدیق بھی تھے, حلیم بھی تھے, محسن بھی تھے, لہٰذا ان کو جذبات پہ قابو تھا, چپ رہے. اس کو کہتے ہیں کہ بدل کر تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. یوسف دیکھنا چاہتے تھے کہ میں تو نہیں بتاتا اب ہوتا کیا. بہت بڑا سبق ہے, یہ چھوٹی بات نہیں. اس پہ اس سے بہت زیادہ بات پچھلے سال میں نے کی تھی الحمدللہ, اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں, کہ جذباتیت پہ قابو پانے والے ہی بادشاہ ہوتے ہیں. ایک جملہ کہیں پڑھا تھا کہ جو خود پہ قابو نہیں پا سکتا وہ دوسروں کو قابو میں کیسے لائے گا. بعض اوقات ہم اپنے چھوٹوں کو اور اپنے بچوں کو وہی بات سکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں. چیخ کے کہتے ہیں چپ کرو, آہستہ بولو. میں تو اتنا اونچی بول نہیں پاتی, بولوں گی تو گلا بند ہو جائے گا. ہم وہی ہائپرنیس دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے ہمارے بچوں میں آئے, تو بے قابل پائے. تحمل. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ بھائی بھوکے تھے, ضرورت مند تھے. اگر ایسے وقت میں ان کو یوسف یہ خبر سناتے تو ہو سکتا ہے بیچاروں کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا, گلٹ ہوتا. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بھوکا ہو تو نہ تو اس کو غم کی خبر سنائے, نہ خوشی کی سنائے, نہ غصے کے وقت. اور جب غصے کے وقت اگلے کو آپ تبلیغ کر رہے ہوں تو ساری آپ کے اوپر ہی پڑے گی. پھر اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یوسف نے حالات کی نوعیت کو سمجھا, حالات کی نزاکت کو پہچانا, اپنی ذمہ داری لی. یہاں سے ذمہ داران کو سبق ملتا ہے, خاص حالات میں خود پر نظر رکھے کہ اس وقت مجھے کیا بیہیو کرنا. چھوٹوں کو تو نہیں پتا ہوتا لیکن خود پہ قابو رکھے. آپ دیکھیے مینجمنٹ کا ایک بہت گہرا اصول ہے, انگلش میں کہتے ہیں کہ اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ ٹو لوز اے پرسن. کسی بندے کو نہیں, ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے اختلاف رائے, یعنی کسی لڑائی میں آپ کا ہار جانا بہتر ہے, یہ چھوٹی شکست ہے, اس کی نسبت کہ آپ کسی بندے کو ہار جائیں. وقتی طور پہ آپ غالب آ گئے, جذبات میں آ گئے, اگلے کو سنا دی, کھری کھری سنا دی, جو بھی آپ سوچیں کہ لینگویج ہم یوز کرتے ہیں اپنے ارد گرد. ہم کہتے ہیں میں نے چپ کرا دیا, وہ چپ ہو گیا, وہ کھسیانہ ہو گیا, وہ بھیگی بلی بن گیا. نہیں, اس نے اسی وقت دل میں سوچ لیا تھا کہ آج آپ کا اس کے ساتھ آخری دن ہے اور آج کے بعد آپ کی اس کی دوستی ختم. اور یہ صرف دوستوں میں نہیں ہوتا, سگے بھائی بہنوں میں بھی ہوتا ہے. وہ وقت جس وقت ہم نے اگلے کو کانکر کرنا ہوتا ہے, سمجھیے گا, ایسے وقت جب کوئی غلطی کرے اور آپ اچھا بیہیو کر کے اس کو کانکر کر لیں, اس وقت ہم اپنے دلائل منوا کے کوئی کارنامہ نہیں انجام دیتے. تو یہ اللہ کے نبی کی سیرت سے ملتا ہے. کیا کہ آئیے ذرا اور بھی باتیں دیکھیے گا کہ صرف چپ ہی نہیں رہے, احسان کی حد کر دی. ہم ہوتے تو پولیس کو کال کرتے, 911 کال کیجئے, پکڑ لو, اتنے سال پرانے قاتل آ گئے ہیں, قتل کا مقدمہ چلتا. پھر دونوں طرف بدنامیاں ہوتی, اور ان بدنام کون ہوتا؟ ایک ہی باپ کی اولادیں ادھر بھی لڑ رہی ہیں ادھر بھی لڑ رہی ہیں, اور باپ کی قبروں میں پتہ نہیں کیا جا رہا ہے. یوسف ایسے بیوقوف نہیں تھے, خاموش, سمجھ گئے کہ چلو ٹھیک ہے اب حالات بن رہے ہیں. آیت 59. پھر آپ نے ان کا سامان تیار کروایا, خود کروایا, یہ بھی نوٹ کیجئے. اگر دل میں گرج رکھا ہوتا اور آج تک ان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ بھولے ہی نہ ہوتے, اور ہم بھول کے بھی لوگوں کو معاف کوئی نہیں کرتے, کہہ دیتے ہیں کرتے کوئی نہیں ہے, لیکن یوسف کا حال دیکھیے, خود اپنے ہاتھ سے سامان پیک کروایا. یہ جو لفظ ہے نا جہازا اور جہاز, یہ جہازا سے ہے, جیم ہازا, اسی سے لفظ جہاز بھی ہے. وہ سامان جو مسافر سفر پر روانہ ہوتے وقت تیار کرے, یعنی کہیں بھی جاتے ہیں تو سامان سفر کہہ لیجئے. اسی سے دو بڑے معروف لفظ ہیں ہمارے کلچر میں, بولیے جس کو سمجھ آ گئے, جہیز اور جہاز تو ہو گیا. تجہیز, مردے کی تجہیز ہو گئی. میت کو دفن کرنے سے پہلے جو سامان جمع ہوتا ہے نا اس کو تجہیز کہتے ہیں. کہتے ہیں نا تجہیز و تکفین, تکفین کفن سے اور تجہیز سامان سے, جہاز. جہیز کے دلہن کو رخصت کرتے وقت ماں باپ جو سامان دیتے ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کہ جہیز اور تجہیز دونوں میں کیا ربط ہے. یہاں اس سے مراد وہ غلہ جو یوسف علیہ السلام قافلے والوں کو دے رہے تھے, خود اپنے ہاتھوں سے سامان تیار کیا. قال اتونی, پھر کہنے لگے لے آنا میرے پاس. بیخل لکم من ابیکم, اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے. کہتے ہیں کہ باتوں میں یوسف علیہ السلام نے ان سے ساری بات سن لی. پتا تو تھا نا ایک بھائی ہے تو وہ دکھا نہیں. کہا وہ کدھر ہے, ایک اور بھی بھائی. کہا ہاں ایک ہے بس, اس کو بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے, بھائیوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں 12 لوگوں کا نہیں 13 لوگوں کا راشن دیجئے. کہا بھائی کیوں؟ کہا وہ ایک بھائی اور بھی ہے, اس کے بچے بیوی بھی ہیں گھر میں, تو ہم اس کو اپنے باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ آئے ہیں, تو اس کا حصہ ہمیں دے دیں ساتھ ہی تھوڑی سی. تو یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا, کہنے لگے کہ دیکھو میں اصول نہیں توڑوں گا. 10 کا ہے راشن تو 10 کو ملے گا. ہاں تم لینا چاہتے ہو تو اگلی دفعہ تم لے آؤ. بلکہ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شرط پر ایک اونٹ کا سامان زیادہ دے بھی دیا, کہ شرط یہ ہے کہ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو لے کے آؤ, تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا, غلط بیانی نہیں کی, میرے سے ایسے زیادہ غلہ تو نہیں لے لیا. کہا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ الا ترون انی اوفی الکیل, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین, اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. یوسف علیہ السلام کی شدید خواہش دکھ رہی ہے اس جملے میں کہ ان کا بھائی بنجامین بھی ان کے پاس آئے. اس لیے اپنی تعریف کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس نہ آنے کی وجہ کیا ہے. میں دیکھو تمہیں ناپ پورا دیتا ہوں. اوفی وفا کے لفظ سے, اوفو وفا, اور کئی کہتے ہیں ناپ کو اور ناپی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں. منزلین نزل سے, نون زالام اترنا. یہاں اس سے مراد ہے وہ کھانا جو مہمان کو آتے ہی کھلایا جائے. دیکھیے عربی زبان میں مہمان نوازی کے لیے مختلف لفظ ہے نا, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ضعیف کہتے ہیں مہمان کو, لیکن وہ کھانا جو فرسٹ کھانا ہوتا ہے, جو بہت پرتکلف ہوتا ہے عموماً, اس کو نزل کہتے ہیں. جنت کے لیے بھی لفظ آتا ہے نزل من غفور الرحیم. سورہ حمیم سجدہ میں ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ استقامت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی جنت میں کریں گے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں بہت اچھا ہوں, محسن بھی ہوں, باپ ایمانہ بھی بھر کے دیتا ہوں, حق سے زیادہ دیتا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کر رہا ہوں الحمدللہ. لہذا تم کیا کرنا, آیت 60, فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ, پھر اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي, تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُونِي, اور تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. یہ سختی کا انداز کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بھائی دوسرے بھائی کو لے کر آئے. ٹھیک ہے, بھائی کیا کہنے لگے؟ قالو, وہ سب بولے, سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ, ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے. کس کا باپ کہہ رہے ہیں؟ یہ فرق ہوتا ہے لینگویج کا, ادب. جو سیٹرڈے کو آ رہے ہیں ان کو پتا چل رہا ہے ادب کیا. یوسف نے کیا کہا تھا؟ یا بتی انی رائیتو, اور بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ اباہو, اس کا باپ. ان کا نہیں تھا. یہ دیکھیے, یہ فرق ہوتا ہے. جو لوگ محبتیں لیتے ہیں, جو ٹرسٹ لیتے ہیں, ان کے بولنے کے انداز میں بہت خوبصورتی ہوتی ہے. ان کے جملے میں ایک تو لفظ ہے نراویدو, یہ لفظ پیچھے کہاں آیا ہے؟ نیگیٹو لفظوں میں آیا ہے. میں تھی جو اس کو تراویدو النفسی, میں اپنے نفس سے بہکاتی تھی, مطلب اس کو آپ کہہ لیجئے کہ نیگیٹو لفظوں میں آیا ہے. تو یہاں کیا, باتوں میں اتارنا, جس کا آپ کہتے ہیں نا کہ میں گھی نکالنا چاہوں گا سیدھی سے نہیں تو ٹیڑھی انگلیوں سے. وَإِنَّ لَفَاعِلُونَ, اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے. یعنی یوسف کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے, لیکن امید تو کم ہے, لیکن ہو یہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب قافلہ جانے کو تیار ہے. وَقَالَ لِفِتْرِيَانِهِ, یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا. فطرین جو لفظ ہے نا, فتن فتن, پیچھے پڑا آپ نے, فتیان وہی لفظ ہے. فتن جیسے ہدن ہوتا ہے نا, اسی طرح فتن کی جمع فتیان ہے. فتح کہتے ہیں جوان ہونا, जवानी की इब्तदा से लेकर भरपूर जवानी तक, यही जैसे 8-9 साल की उम्र से लेकर फिर भरपूर 20 साल की उम्र जो उसे इर्द गिर्द की चीज है, इसी की मोनिस फतात होती है, गोलतार डालते हैं इन पे। खिदमतगार लौंडी के मेरे लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इधर जवान मुराद है, यहां से एक छोटा सा साइड इश्यू मिलता है कि खिदमतगार जवान लेने चाहिए, क्योंकि जवान लोग को में एनर्जी ज्यादा होती है, और ऐसा खिदमतगार जो साथी भी हो खिदमत के लिए और दोस्त भी हो और उम्र के एतबार से भी जवान हो। यही लफ्ज आगे सूरह कहफ में हम यूसुफ बिन नून के लिए पढ़ेंगे, जिन्होंने मूसा अलैहि सलाम को कंपनी दी थी सफर में। तो बहरहाल इन्होंने अपने जवानों से कहा, इजलू बिदुआतहुम फी रिहालिहिम, इनकी पूंजी भी वापस इनके कुजाबों में रख दो। यानी भाइयों को अनाज भी दे दिया, जो प्रोटोकॉल था जो रूल था वो भी पूरा किया, पैसे लिए, ये नहीं कि पैसे नहीं लेने, ये तो गवर्नमेंट के साथ जुल्म हो जाता ना, ये तो सिस्टम बिगड़ जाता, ये तो एक किस्म की अकरबा परवरी हो जाती कि अच्छा सबको जो चीज पैसों से मिल रही है तुम ऐसे ही ले लो, क्यों तुम मेरे भाई हो, ठीक है। ये नहीं किया, पहले उनसे ले लिए, लेकिन फिर अपने पास से तोहफे के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे वही पैसे अपने मुलाजमों से कहा, जाओ इनके बैगों में रख दो। ये जो बिदात था उनका लफ्ज ना, ये वही जो पीछे बिदा था, गोश्त का टुकड़ा, माले तिजारत पीछे पड़ा था ना, उन्होंने उसको माले तिजारत समझ कर छुपा दिया। तो वो हिस्सा जो फरोख्त करने के लिए अलग किया गया, इसको आप कह सकते हैं जैसे मर्चेंडाइज होती हैं, या कैश कह लीजिए, या वो सरमाया जो इन्वेस्ट किया जाए उसकी तरफ इशारा है। ये कैसे बिदा कैसे हो गया ये माल, नोट कीजिए लफ्जों का हुसन, ये माल देकर एक किस्म का यूसुफ इन्वेस्ट कर रहे थे भाइयों का दोबारा आना, समझ रहे, एहसान किया जा रहा था। क्यों वापस कर दिया, देखना चाहते थे कि अमानतदार हैं कि नहीं, और बाप चूंकि अमानतदार है तो वापस जरूर आएंगे। दूसरी वजह मुफसरीन कहते हैं कि इस वजह से कि कहीं दोबारा पैसे ना होने की वजह से ना आ सके, ठीक है, फिर एहसान भी कर रहे थे कि चलो इनके ऊपर एक एहसान कर दें। हमें इससे क्या मिलता है, इससे क्या पता चलता है कि यूसुफ अलैहि सलाम जो थे वो खुद से भी फैसला कर सकते थे। ये ख्याल यूसुफ के दिल में कैसे आया कि ये तरकीब इस्तेमाल करूं ताकि भाई वापस आए, बादशाह की तरफ से ये कोई तरीक इंस्ट्रक्शंस नहीं थी। यहां से यूसुफ अलैहि सलाम का इनिशिएटिव होना भी साबित होता है। देखिए बेहतरीन वर्कर वो होता है जो खुद इनिशिएटिव ले, लेकिन इनिशिएटिव लेना और बगैर मशवरे और अप्रूवल के काम कर देना ये बहुत बड़ी खयानत होती है। लेकिन आज भी आप देखिए कि जितने भी अच्छी जितनी अच्छी कंपनीज है ना, उस बंदे को हायर करती हैं जिसकी अपनी भी अकल काम करती हो। यानी अपने लफ्जों में कह ले कि यूसुफ ने अपनी अकल से सोच के फैसला किया। यहां से हमें भी एक छोटा सा सबक मिलता है कि अपने बच्चों की तरबियत, और ऑफ कोर्स अगर आप कहीं टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स की तरबियत कैसी करें कि उनको इनिशिएटिव लेना आए, बुद्धू ही ना पैदा हो जाए सारे। बस लोग कभी अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते, अपने जो सब जो मतलब समझे उनके साथी होते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करते, आखिरी वक्त तक चाबियों का गुच्छा अपने हाथ में रखते हैं चाहे संभाला भी ना जाए। चमचा हाथ से नहीं जाएगा सास के, चाहे उनके साथ उनके अंदर अब हाथ में ताकत भी नहीं है। जो लोग अपनी जिंदगी में अपने बच्चों और अपने छोटों को ट्रेनिंग दे देते हैं वो फिर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत सुख लेते हैं। जब हम दूसरों को उनकी अकल इस्तेमाल करने का, उनकी स्किल इस्तेमाल करने का मौका देते हैं तो गलतियां तो वो करेंगे, तो गलतियां करेंगे तो क्या होगा, आप उनके बैक पे हैं ना, कोई बात नहीं गलती, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। ये ज्यादा बेहतर होता है इसके कि आप लोगों को बिल्कुल ही डिपेंडेंट बगैर किसी अकल के छोड़ जाए और आपके दुनिया से जाते या आपके मंजर से हटते ही लोग परेशान हो जाए कि अब हमने करना है क्या करना है। तो यहां से मोमिन की स्किल्स भी पता चलती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि इस अमल में कि यूसुफ अलैहि सलाम ने भाइयों के लिए ये काम जो किया, इससे ये भी पता चलता है कि यूसुफ अलैहि सलाम को माल से कोई रगबत नहीं थी। इस मुश्किल में भी वो माल को फ्री दे रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। और ये जो सामान उनकी खुर्जियों में वापस रखा वो क्या था, कोई पैसे थे नहीं, कहते कि उस दौर में पैसे तो होते ही नहीं थे, लोग चीजें बेचते थे, ट्रेडिंग करते थे, जैसे भेड़ बकरियों की ऊन होती थी, सूत हो सकता है, कहीं गल्ला था, कोई ऐसी चीज थी, तो मुलाजमीन को कहा कि वापस उनकी चीजें उनको दे दो। क्यों, لعلهم يعرفونها، تاکہ وہ پہچانیں ان کو. اذن قلبوا الى اہلہم، جب لوٹیں اپنے اہل عیال کی طرف. یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ لعلهم يرجعون، تاکہ وہ دوبارہ آئیں. بات واضح، واپس بلانا چاہتے تھے، اس لیے یہ سارا کام کر دیا. ٹھیک ہے، اب بات ختم. ایک اور منظر پلٹتا ہے. آپ سوچے کہ ڈراما چل رہا ہے، اب سٹیج پہ ایک اور سین ہے. وہ کیا ہے کہ یہ اس ملک سے نکل کر واپس اپنے شہر کنعان پہنچ چکے. آیت 63، فلما رجعوا الى ابیہم، پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے، قالو یا بانا منیا من الکیلو، دیکھیں ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا. ذرا انداز نوٹ فرمائیے گا، یوسف کے احسانات، یوسف کا ان کو اتنا پروٹوکول دینا، جو اچھی باتیں یوسف نے ان کے ساتھ کی اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے پہلا جملہ باپ کے سامنے کیا بولتے ہیں؟ منی من الکیلو، ہم سے تو جی اناج روک لیا گیا. اس کو کہتے ہیں شکایتی رویہ. یہ ہے نیگیٹیوٹی، یہ ہے وہ سوچ جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. دیکھیے انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، حالات ایک ہی ہوتے ہیں لیکن انسان دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ روشن پہلو دیکھتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جو ہمیشہ تاریک پہلو دیکھتے ہیں. مثلا اگر کوئی کسی کو دکھائے گلاس ہے یا بوٹل ہے، یہ تو اس میں آدھی آدھی بوٹل میں پانی ہے، اوپر سے خالی ہے، اور آپ سے کوئی پوچھے یہ بتائیے کہ یہ بوٹل کیسی ہے، کچھ لوگ بولیں گے آدھی بوٹل خالی ہے کیونکہ انہوں نے اوپر سے دیکھا خالی کو، نیگیٹیوٹی کی سوچ ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ آدھی بوتل بھری ہوئی ہے. کون سا صحیح بات کہہ رہا ہے؟ بات تو سچ ہے دونوں کی، لیکن تھاٹ پروسیس کس کا خوبصورت ہے؟ اس کو کہتے ہیں شکر گزاری. بچیوں کو شادی کر کے بھیج رہے ہیں یا کسی بھی اینگل میں، یہ سوچ سکھائیے کہ جو ہے پہلے اس کا تذکرہ کرو. افسوس کی بات ہے کہ ہم سسٹرز عموماً اپنے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح کا ظلم کرتے ہیں، جو وہ لے آتے ہیں اس کا تذکرہ نہیں، اور ایک جو چیز بھول جاتے ہیں اس کا بڑا تذکرہ، اور جو انہوں نے دیا ہے، جو ہم پہ لگایا ہے، جو محبت ملی. ایک حدیث ہے کہ ایک عورت برسوں تک اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے، جبھی رشتہ نہیں آتا، انتظار میں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور رشتہ ہو، پھر اللہ کسی کو بھیج دیتا ہے اور وہ اس کی بیوی بن کے اس کے گھر چلی جاتی ہے، اور وہاں جا کے اس کو کہتی کہ میں نے تیرے گھر میں آ کے سکھ نہیں پایا. یہ بالکل حدیث کا خلاصہ ہے، الفاظ تو فرق ہوں گے. یعنی نہ شکرہ بن ہوتا ہے، یہاں تو یہ بھی کمی، کچھ کیے ہی نہیں. اپنے آپ سے خود پوچھے ہر ایک، کیا میرا انداز شکایتی تو نہیں ہے؟ اور کسی کو شکایتی بندہ اچھا نہیں لگتا. آپ کو اپنے بچوں کی شکایتیں اچھی لگتی ہیں؟ ایک بچہ ہر وقت کہ امی آپ تو یہ کرتی نہیں، میری تو کبھی بات ہی نہیں سنی، آپ تو اچھی امی نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا دکھ ہوگا. یہ ان کی سرشت میں تھی. اور یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لے کے سائڈ پہ چھوڑ دیجیے کہ یہ جو 12 بھائی ہیں نا، یہ اصل میں بنی اسرائیل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. انہی 12 کی نسلوں سے تو 12 قبیلے چلے تھے جن کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. تو سوچ جاتی ہے، یوسف کو اللہ تعالیٰ نے جو چنا ہے نا، وہ خوبصورتی کے لیے کوئی نہیں چنا، ان کے آپٹومسٹک ہونے کے لیے چنا ہے. تو برے حالات کا تذکرہ نہیں، اس میں امید کی ایک شمع کو روشن کر لیں. انداز ہی کچھ اس قسم کا ان کا دیکھتا ہے. فرسل مانا خانہ، تو آئندہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، نقتل، تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے آئے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. اب آپ کو پروک کر رہے ہیں کہ آپ اگلی دفعہ، ابھی دیکھیں سامان کوئی نہیں کھولا، ابھی آپ دیکھیں گے سامان کھولے گا. سامان کھولنے سے پہلے ہی ساری باتیں کر کرا کے باپ کو بھی تیار کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اگلی دفعہ کوئی نہیں ملنا، اگر ہمیں ساتھ نہ بھیجا ہمارے ساتھ بھائی کو، تو آپ اس کو بھیج دیں اور ہم کریں گے اس کی حفاظت. ذرا ہائی لائٹ کیجیے کہ لفظ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور لکھ رہے ہیں کہ اس منہ سے کہہ رہے ہیں. یعقوب کے دل نے بولا ہوگا نا کہ اچھا ویسی حفاظت کرو گے نا جو یوسف کی کر چکے ہو. حضرت یعقوب کا جملہ سن لیجئے، آئی 64، قال هل آمنكم علیہ، تو کیا میں اس کے بارے میں تم پر اعتبار کروں؟ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے اعتبار کیا تھا. یہ جملہ تو ہے حقیقت کی بنیاد پہ، انسان کو کبھی نہ کبھی تو سننی ہی پڑتی ہے، یہ یاد رکھے. آپ کا مقابلہ یا آپ کا معاملہ کتنے نائس پرسن سے، کتنے ہمبل، کتنے عاجز سے پڑ جائے، لیکن یاد رکھیے 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا. یہاں یہ عمل کی بات ہے، جو حقیقت ہے نا آپ کی وہ کھلے گی ایک دن. اس دنیا میں جس طرح سورج کو چڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا نا، اسی طرح میں اصل میں کیا ہوں یہ دوسروں کے سامنے آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. انسانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم جو ہیں نا وہ نہ دکھے، ہوں میں ایسی آپ نہ بتائیے گا، اچھا ذرا میری تعریفیں کیجیے گا امی جی کے سامنے، اور ذرا لوگوں کو بتائیے گا میں کیسی ہوں. آپ جیسی جو ہیں نا کھل کے آئے گی. کتنے سال کے بعد یعقوب کے منہ سے یہ جملہ بھائیوں کو سننا ہی پڑا، اچھا جی ویسے اعتبار کروں جیسا تم پہلے کر چکے ہو. اور یاد رکھیں جب انسان ایک دفعہ کوئی غلط کام کر چکا ہوتا ہے نا، تو اس کا کانفیڈینس بھی لوز ہو چکا ہوتا ہے. چاہے بھائی اس وقت بول جس لینگویج سے رہے، لیکن وہ جوش نہیں ہے کہ ونحنو صبح، اور کھائیں گے اور چریں گے اور چگیں گے اور پیئیں گے. جس شد و مد سے یوسف کو لے کے گئے تھے، آج نہیں ویسے جا رہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان غلط کام کرتا ہے نا، تو اس کا کانفیڈینس لوز ہو جاتا ہے. اور اللہ کے ساتھ کانفیڈینس کے لوز ہونے کا نام ہی تو یہ ہے کہ انسان پھر اس کام کو کرنا کر ہی نہیں پاتا، جو ہمت ختم ہو جاتی ہے. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ بات سنی اور سچ تھی تو کیا بولتے، آگے سے بات ہی کوئی نہیں کر سکے. خیر یعقوب علیہ السلام نے کہا فاللہ خیر حافظہ، ویسے تو اللہ ہی بہترین محافظ ہے. وَهُوَ رَحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. یہ جملہ اگر ہم ہائی لائٹ کر لینا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تو یہ جملہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو بھیجتے ہوئے نہیں بولا تھا، بلکہ ان کو کیا کہا تھا کہ تم اس کا خیال رکھنا. اب چونکہ اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہیں نا، تو بہتر ہوگا. اچھا اب یہ تو کس کی حفاظت میں دے رہے ہیں؟ اللہ کی. آج کل لوگ کس کی حفاظت میں دیتے ہیں؟ یعنی میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں دیتا ہوں، آج کس کو ضامن کہتے ہیں؟ امام ضامن کو. نعوذ باللہ، اس سے بڑا بھی کوئی شرک ہوگا؟ امام ضامن کا نام سنا ہوگا، بازوں میں دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ اب تمہیں یہ امام ضامن باندھا ہے، یعنی اب نماز نعوذ باللہ فلاں امام تمہارے ضامن ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے. استغفر اللہ. خیر یہ باتیں ہوئی باپ بیٹوں میں، اتنے میں سامان کھولنے لگ گئے. 65 ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بدعاءتهم بدعاءتهم سوری وجدوا بدعاءتهم ردت الیہم، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی تو ان کو لوٹا دی گئی ہے. قالوا، وہ بولے پکار کے اٹھے، یا بانا ما نبغی، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہاذہ بدعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی بھی ہم کو لوٹا دی گئی. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل عیال کے لیے غلہ بھی لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے. یہ ایک اضافی بوجھ لانا تو اب بہت ہی آسان ہے. یہ وہ خوشی میں بولے ہوئے سارے جملے ہیں جو انسان ایکسائٹمنٹ میں بول دیتا ہے. یعنی جب انہوں نے سامان دیکھا، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ واپس کر دیں، غلطی سے آ گئے ہیں، بلکہ رکھ لیے. یہاں سے بھی آپ کو اخلاقی معیار دکھ رہا ہے. دوسری بات ہے کہ پیسہ آتا دیکھ کر واقعی ان کا دل واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ مہلت دینی چاہیے. یہاں سے ایک چھوٹا سا اصول نوٹ کر لیتے ہیں کہ واپسی کے راستے نہیں بند کرنے چاہیے، کوئی ایک دروازہ کھلا رکھے، جس کو ایز ایمرجنسی ڈور ہی کیوں نہ یوز کرنا. بعض دفعہ جذباتیت کے نام پر ہم سب دروازے بند کر دیتے ہیں، اور وہ دروازے کوئی کلاس روموں کے یا مسجدوں کے یا مدرسوں کے یا کوئی اور نیکی کے دروازے نہیں بند ہوتے فزیکل، وہ دروازے نفس کی رکاوٹیں بن جاتے ہیں. بعض دفعہ انسان کو کسی چیز سے ٹھیس پہنچتی ہے، تو وہ اس وقت ایک ہی بات کہہ دیتا ہے کہ بس آج سے سب دروازے میرے لیے بند. دیکھیں خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے، شوہر بیوی کی زندگی کیوں نہ ہو یا کوئی اور کام ہو، گرم سرد ہوگا، جیسے موسم بدلتے ہیں نا، ہمیشہ ہوگا. آپ کے شوہر کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی ضرور ان کو غصہ آئے گا. اور آپ کتنی بھی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو، آپ کبھی نہ کبھی اچھی بات ضرور کریں گی. کبھی بھی ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. یہ جو میں نے بات کہی اور شوہر بیوی کا نام لیا نا، تو مجھے کئی بیچارے لوگ بلکہ سسٹرز کا ہی غم یاد آ جاتا ہے کہ جو یہ سوچ لیتی ہیں کہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں تو بس اب ختم. کیوں؟ وہ سوچتے ہیں واپسی کا دروازہ بند ہے. اسی لیے آپ کو کہتا ہے کہ طلاق حسنہ کیوں بہترین رکھی گئی، ایک دفعہ بول کے چپ. 3 ماہ گزر گئے، جو تم چاہتے تھے وہ ہو گیا ختم، لیکن دروازہ کھلا. چلو 2 دفعہ بھی ایسا ہو گیا، پھر بھی چپ کر دو. یہ جو 3rd مہینے میں 3rd دفعہ بول کے جو تم اپنے اوپر دروازے بند کرتے ہو، تو پھر بعد میں الٹے سلٹے طریقوں سے کھلوانے پڑتے ہیں. تو زندگی کا اصول یاد رکھیے کہ کبھی مجھے آج کا سبق پڑھاتے ہوئے ایموشنلزم، جذباتیت اور اس طرح کے رویوں کی طرف بہت زبر بڑھ جا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بہت سمجھدار تھے، یعقوب آخر ان کے باپ تھے، ان کو سمجھ آ گئی تھی. پھر اسی طرح دیکھیں تھوڑی سی بات اگر ہم کر لیں بیٹوں کے جملوں پر، باتیں کر رہے ہیں دل توڑنے والی اور چاہتے کہیں کہ باپ کا ٹرسٹ ملے. یاد رکھیے یہ انسان کو بہت زیادہ پرکھنا چاہیے. ہمارا جو سیٹرڈے کا ٹاپک ہے اس میں آج کل جو اگلا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کیسے ہم اپنے جملوں کا اسراف ختم کریں. میں سوچتی ہوں کہ ایک آئینہ ہے، تزکیہ نفس کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے، اس کے اندر خود کو دیکھ لے، کوئی آپ پہ بات نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ خود پہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے. لیکن بعض وقت ہم چھوٹی چھوٹی مصروفیات کی وجہ سے ان بہت لائف چینجنگ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہماری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ ہمارا نفس سج ہے، ہم سج ہیں. ہم جا کے اندر پورز میں سے میل نکلوانے کے لیے فیشیل کرواتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے کردار کے دھبے، میرے جملے، میری باتیں، میرے ایکشن، میری باڈی لینگویج، اس پہ میں غور ہی نہیں کرتی. اسی لیے ساری زندگی ہم ایک ایوریج زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں. یہ تو کل جا کے پتہ چلے گا نا کہ ہم کیا لے کے آ سکتے تھے اور ہم کیا چھوڑ کے آ گئے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کو جب لگا کہ اب تو یہ لے کے ہی جائیں گے اور ان کو جانا ہے، تو کہا ٹھیک ہے. آیت 66، قال لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا. ہو کون ہے ادھر؟ بنیامین. ہاں، حتی انٹل انلس، یہاں تک کہ کیا؟ تو دونی موثقا من اللہ، یہاں کے تک کہ تم میرے سامنے اللہ کی پختہ قسمیں کھاؤ. جو وہی لفظ موثق جو وسکا سے، پکی قسمیں کھاؤ. کیا؟ لتا تننی بھی، کہ تم ضرور اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے. کس کو؟ بیٹے کو. دیکھیں زخم والی جگہ جلدی چھڑتی ہے. یعقوب علیہ السلام ایک چوٹ کھا چکے تھے، اب دوبارہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے حالات بنے. تو کہتے ہیں کہ آپ لے جاؤ اس کو، میں اجازت دے رہا ہوں، لیکن دیکھو قسم کھا کے کہو کہ تم اس کو واپس ضرور لاؤ گے. ہاں ایک صورت ہے، الا یحاتبکم، کہ تم سارے گھیرے میں آ جاؤ. دیکھیں یعقوب کی یہ بات بھی سچ ہو گئی. جب یوسف کو بھیج رہے تھے تو بھیڑیے کا ذکر کیا، تو بھائیوں نے وہ بات بنا لی. اب یہاں بنجامین کو بھیج رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو ضرور لانا. ہاں جب تم سبھی، مقصد یہ کہ اکیلے نہ آنا، اس کا مسئلہ یہ کہ اب تم سبھی گھر گئے تو تم کیسے آؤ گے؟ کوئی ایسی مصیبت آ گئی کہ سبھی گھر گئے تو پھر تم کیسے آؤ گے؟ لیکن اب دیکھیں کہ اب اس دفعہ آپ ان کے ساتھ دیکھیں گے یہی ہو رہا ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے اولاد کو جب بھی ڈانٹیں کوئی سخت بات نہ کریں، ہو جاتا ہے. وہ کہتے وہی ہوا جس کا ڈر تھا. یعقوب علیہ السلام کے منہ سے وہی باتیں نکل رہی ہیں جو آگے بچوں کے ساتھ ہونے لگی ہیں. کہا ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. فلما تاؤہو موثقہم، پھر جب انہوں نے اپنا آپ کو لوگ اقرار دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. یعنی کمٹمنٹ ہو گئی، اگریمنٹ ہو گیا، اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس میں وکیل بنا لیا. وہ بیچ میں اب آپ دیکھیے کہ پوری کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کے نام کو بار بار لا رہے ہیں، وعدے لے رہے ہیں، آپشنس دے رہے ہیں، لیکن اب باپ ہے نا، تو ایک نصیحت جاتے جاتے کرتے ہیں. 67، وقال یا بنی، سوری قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, آپ نے کہا میرے بیٹو تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ, بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا. باپ بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اکٹھے نہ داخل ہونا, الگ الگ دروازوں سے ہونا. کیوں؟ نمبر ایک, نظر بد کا اثر ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ صحراؤں کے پلے ہوئے 12 جوان ایک دم گھبرو قسم کے اکٹھے داخل ہوں گے, نظر لگتی ہے. دیکھیں یوسف جتنے خوبصورت نہ بھی ہوں گے تو یوسف کا کچھ تو اثر آئے گا نا, بھائیوں کی مشابہت ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ کہ چوروں ڈاکوؤں کا ڈر ہے, خطرہ ہے. تیسری بات یہ کہ دوسرا ملک تھا, بارڈر کراس کر رہے تھے, تو بارڈر کراس کرتے ہوئے اور مسلم نان مسلم ملک میں جا رہے تھے, یعنی نان مسلم ملک کی آپ کہہ لیجیے کیا بولتے ہیں اس کو, پاسپورٹ کنٹرول نہیں, ایک اور لفظ ہوتا ہے جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, امیگریشن. جی بالکل, یعنی ایک نان مسلم ملک میں امیگرنٹ بن کے آ رہے تھے اور مسلم بھی سارے ماشاءاللہ اپنے روپ میں. اب وہ آج کے دور میں سوٹڈ بوٹڈ اور پینٹ کوٹ پہنے کلین شیف تو نہیں ہوں گے, اسلامی گیٹ اپ تو ہو گئی نا, وہ تو نبیوں کی جتنی تصویریں دیکھ لیں پچھلیوں میں سب میں آپ کو دکھتا ہے, جو بھی تصورات آتے ہیں اس میں سب کچھ ملتا ہے. تو ان کو ڈر تھا کہ اتنے مسلمان ایک ماشاءاللہ سجے سنورے اسلام کے روپ میں, تو کٹھے نہ جاؤ بلکہ الگ الگ چلے جاؤ, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وما اغنی عنکم من اللہ من شیء, کوشش تو کر سکتا ہوں لیکن میں تم کو اللہ کے فیصلے سے بچا پھر بھی نہیں سکتا. یہ جملہ ہے تقدیر اور تدبیر کا. اٹ موسٹ کوشش کر لیں بچوں کو بچانے کی, حسد سے نظر بد سے شو آف نہ کریں. آپ جو بھی اپنے آپ کو اچھی طرح کروا سکتے ہیں کرا لیں, لیکن جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. یہ مطلب ہے, یعنی اللہ کا کوئی فیصلہ تم لوگوں کے لیے ہے تو میں ٹال نہیں سکتا. اگر اللہ نے نصیب میں لکھا ہوا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو میں اس کو روک نہیں سکتا. ہاں انسانی حد تک کوشش کر کے جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ کر لوں گا, کیونکہ ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. علیہ توکلتو, اسی پر میں نے توکل کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے. یہ ہے ایک باپ کی کوششیں. کیا پتا چلا, چند باتیں نوٹ کر لیتے ہیں اس میں عمل کی. پہلی بات یہ کہ بچے کتنا بھی ستا لیں باپ کے دل میں ان کی محبت رہتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی خوبصورت چیزوں کا ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے, ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. ہم جتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اتنے زیادہ سج سج کے ہم اس کو پکچرائز کرواتے ہیں, پھر بعد میں کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, نظر لگ گئی, کیا ہو گیا. دیکھیے خوبصورتی چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی نہیں. نمائش نہیں کرنی خوبصورتی کی. آپ کو لگتا ہے جس دن آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہویں, آپ کی بیویاں یا جو بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں, اس دن ان کو اور زیادہ چھپا کے رکھیں. ہمارے یہاں تو معاملے ہی فرق ہے. ہم کہتے ہیں اتنے پیسے لگائے ہیں تو مووی بھی نہ بنے اور فوٹو سیشن بھی نہ بنے اور کیمرہ مین بھی نہ دیکھے بےچارے, اتنے غریب ہیں, چلو خوبصورت لڑکیاں ہی دیکھ لیں, کچھ تو ان کے غم دور ہو. پھر اسی طرح ایک اور چیز اس سے پتا چلتی ہے کہ اپنے بچوں کو سیکنڈ چانس دینا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ بیٹے پہلے غلط کام کر چکے ہیں لیکن دوبارہ چانس دیا. کاٹ کے نہیں پھینکنا اولاد کو, تمہیں آگ کرتا ہوں. جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یوسف والا معاملہ جھوٹا ہے تو ساروں کو پکڑ کے آگ کر دیتے تو آج کیا ہوتا, پہلے سے بھی بگڑ چکے ہوتے. یہاں عمل کی بات ہے, اور بڑے درد کے ساتھ کہوں گی کہ وہ ساتھی جن کی اولادیں ماحول کے رنگ میں رنگی گئی ہیں, اللہ سب کو بچائے پہلے تو, لیکن اپنی اولادوں سے کبھی قطع تعلق نہ کریں. آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے نا تو ایک وقت آئے گا کہ ڈوری کے راستے واپس آ جائیں گے, اور اگر بچے بگڑ جائیں اور پھر آپ ان کو کہہ دیں میرے سے بات نہ کرنا, کلام نہ کرنا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاشرہ ان کو کیسے لے گا. ایسا نہیں کرنا, چانس دیں, ان کے ایمان کا امتحان لیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے جو ہم نے بات کی نظر بد کی. تو نظر بد کیا ہوتی ہے؟ حدیث بخاری شریف کی, العین حق, نظر بد حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت ہے حکم دیا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لو. ایک بچی اللہ کے نبی کے پاس لائی گئی تو اس کا رنگ زرد تھا, تو آپ نے کہا کہ اسے نظر لگی بھی ہے. یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم دور جاہلیت میں جھاڑ پھونک کر لیا کرتے تھے, اس سے نظر بد کا علاج کرتے تھے. اب کیا کریں, تو اب کیا ہو یعنی اس سے کریں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کن کلمات کے ساتھ کرتے ہو؟ تو جب صحابہ نے وہ سنائے اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں تھی, بالکل سمپل وہی بات تھی جو کہ اللہ کی پناہ میں دینے کی ہوتی ہے, تو آپ نے کہا کہ اگر ان جملوں میں شرک نہیں ہے تو اس کو کر لو. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں؟ ہماری بھی کوئی چیز خوبصورت لگتی ہے کہ نہیں؟ ہم کبھی خوبصورت لگے ہیں کہ نہیں؟ یہ بتائیں, اتنے دکھی کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ ہم تو ہر فنکشن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی حمزہ ہو تو آ گیا ہے, اور پھر جب اس وقت ہم انعام دیتے ہیں, پرائز دیتے ہیں, ہو از دا بیوٹیفل پرسن اور کس کا جوڑا پیارا ہے, یہ خوش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں, ایک خوش ہوگا, 25-30-50 عورتیں ناراض ہو جائیں گی, دل ٹوٹے گا. شکلیں خود بنائی ہیں, کپڑے کسی کے قیمتی, کسی نے ماں کے کہنے پہ 2 سال پرانا پہن لیا جوڑا, کوئی کل ہی جا کے 100 سال سے خرید کے لائی, تو وہ تو خوش ہوگی نا, دیکھا لے آئی امی مجھے انعام مل گیا. کبھی اپنی فنکشنز میں ایسے کام نہ کریں, یقین کریں یہ غیر اسلامی ہے. بس ایک اصول سیکھ لیں, ایک کو خوش کر کے سب کو ناراض نہیں کرنا. میں نے دیکھیں بعض دفعہ ہمارے اچھے اچھے کاموں میں غلط کام ہو جاتے ہیں. ہاں آپ بات کریں, کمپٹیشنز کروایا کریں, تمہیں ایک آیت سناؤ, تم سناؤ, کس کی قرأت اچھی ہے, کس کی تلاوت اچھی ہے, کوئی نشیز نہ, کیا ہم ان چیزوں سے نہیں خوش ہو سکتے؟ ہم نے ضرور دوسروں کے بولے ہوئے بیکار اور بے تکے جملے بولنے ہیں, نہ سر نہ پاؤں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی چیز خوبصورت ہے, اگر ظاہری خوبصورتی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے. ایون اگر کپڑے بھی کوئی خوبصورت بناتا ہے تو بھائی کسی کا حوصلہ ہے اپنے اوپر 100-200 پاؤنڈ لگانے کا, کسی کا نہیں ہے. تو آپ تو پرموٹ کر رہے ہیں نا کہ لگاؤ, پھر دیکھو. اور سچی بات ہے 100-200 لگا کے بھی کوئی خوش ہو تو لگے, اچھا تو لگے, قسمت کی بات ہے. آپ اپڈیٹڈ کپڑے پہن لیں, ظاہر آپ اچھے لگ رہے ہیں, لیکن کئی لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اس سے بھی اچھے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا ہم سسٹرز کا جو پرابلم ہے اس کی بات ہے. کیا کریں؟ جو مناسب چیز ہے وہ پہن لیں, اچھی پہنے, جو آپ کے پاس ہے نا اس میں سے دی بیسٹ پہن لیں. آپ کا دل آپ کے پاس ہے نا, آپ پہن لیں, نہیں ہے تو نہ صحیح. آپ نے 2 دفعہ پہننی ہے تو تیسری دفعہ بھی پہن لیں. روز تو آپ اس کی غلامی کرتی ہیں, آپ کی الماری میں اس نے جگہ لی ہے, 4-6-10 دفعہ تو پہن لیں, اور اس کے بعد پھر اس کو خراب ہونے سے پہلے کسی اور کو دیں کہ میں نے شوق پورا کر لیا, اب تم کر لو. میں نے ایک پارٹی میں ایک بچی کے منہ سے سنا, ماں بھی تھی بچی بھی آئی ہوئی تھی, تو کوئی اس کی ماں کے جوڑے کی تعریف کر رہی تھی, تو وہ چھوٹی بچی تھی, اس کو نہیں پتا میں سن رہی ہوں, کہتی ڈونٹ وری آج امی نے پہن لی, اگلی دفعہ میں نہیں پہننا, ہمارا ایک ہی ناپ ہے. تو میں ہنس رہی تھی, تو وہ تو خوش ہوتی ہوں کہ امی نئے جوڑے لے, تاکہ اماں ایک دفعہ پہنے پھر میں پہن لوں گی. تو بہرحال یہ کہ ان پہننے اوڑھنوں میں بھی ہماری بہت ساری اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ ایکسپوز نہ کریں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کبھی کوئی ہمیں اچھا لگے تو کیا کہیں؟ ماشاء اللہ, بارک اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب آپ دیکھیں کوئی سسٹر بڑا اچھا جوڑا پہن گئے اور آپ آگے سے کہہ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ, اور وہ قرآن نہیں پڑھی بھی, تو وہ تو کہے گی, وہ تو مائنڈ کر دیں گی. ہمارے کلچر میں بےچارا لا حول ولا قوت الا باللہ کا صحیح کانسیپشن نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا؟ لا حول, نہیں کوئی گھیرنے والا, الا باللہ, مگر اللہ, یعنی یہ جو نعمت تمہیں ملی ہے واقعی اللہ نے دی ہے. اسی طرح کسی کو ہم نے جزاک اللہ کہا تو وہ بہت امبیرس ہوا, جو بھی بچہ تھا یا لڑکا تھا, تو اس نے کہا نہیں آپ مجھے ایسے نہ کہا کریں, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو ہم نے کہا کیوں نہ کہیں؟ کہتے نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ مجھے, مطلب میں اپنی خوشی سے یہ کام کر رہا ہوں. تو جب اس کو میں نے ترجمہ بتایا کہ جزا میں نے کیا, کاف میں نے کیا, اللہ میں نے کیا, تو کہتے میں نے تو اس کا انگلش میں اور ترجمہ پڑھا ہوا ہے, کیا آئی ایم تھینکنگ یو بیفور تھینکنگ اللہ. میں نے کہا یہ کس نے جزاک اللہ کا ترجمہ آپ کو بتایا؟ کہتے بک میں لکھا ہوا تھا. پھر ہم نے بیٹھ کے اس کو بتایا تو وہ پھر بہت خوش ہوئے. میں نے کہا کہ آپ خیر نہیں چاہتے بھائی, آپ جو ہمیں ایک اچھا کام دے رہے ہیں, ایک ہمیں رائٹ دے رہے ہیں ہمارے لیے خیر, تو ہم آپ کو نہ کہیں کہ اللہ آپ کو اس کی خیر دے. کہتے آج پتا چلا کہ مجھے فلاں بردر بھی کیوں ہر موقع پہ یہ کہتے ہیں. تو اتنی مسکنسیپشن ہے ہمارے ان چیزوں کے بارے میں, تو ان کو رواج دیں. اپنے بچوں کو گھر میں 20 دفعہ بولے, سارا دن مسلمان ڈکشنری تو یہی ہوتی ہے, माशाल्लाह इंशाल्लाह बारक अल्लाह सुभान अल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। तो जब भी कोई चीज आपको अच्छी लगे दिल में पढ़ दिए, थोड़ी सी जुबान से पढ़ दें। फिर इसी तरह आप देखें कि आखिरी दो सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक, इसके जरिए हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। खूबसूरत चीजें जो होती हैं उनको बचाना चाहिए। इस तरह इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दम सिखाए हैं जो आप हजरत हसन और हुसैन के ऊपर पढ़ते थे, इसी तरह हजरत जिब्राइल का एक दम है। ये सारी चीजें आपको इस तरह मुस्लिम में मिल जाएंगी। लेकिन दो तीन चीजें सिर्फ इस याद दहानी के लिए दोहरा दूं कि शायद कुछ सुन के सीखना चाहे। तो दो दुआएं तो हैं सुबह शाम की दुआओं में। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सुबह शाम ये कलिमा तीन दफा कह ले, कौन से? औसु बि कलिमातिल्लाहि तम्माति मिन शर्रि मा खलक। मैं आपको अल्लाह की पनाह में देता हूं तमाम कलिमात से जो उसने पैदा किए, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। क्या इसमें कुछ रह जाता है? नजरे बद हो, चोर हो, डाकू हो, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं, सब चीजें। और इसमें कलेमात में सब जादू टूने के कलेमात भी आते हैं, हसद बुगज के जुमले भी आते हैं। इसको तीन दफा सुबह और शाम में पढ़ें। फिर दूसरी जो है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैयुन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, ये भी पढ़ेंगे तो फरमाया कि तुम्हें कोई चीज नुकसान नहीं दे सकती। इसी तरह एक दम है उईज़ुका मिन कुल्ली शैतानिम व हामतिम व मिन कुल्ली शैइन लामतिम, ठीक है? तो ये कलिमात भी पढ़े जा सकते हैं। फिर इस तरह एक दम है बिस्मिल्लाह यरकी का मिन कुल्ली शहीन जूजी का, कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पे उस चीज की पनाह में देता हूं जो तुझे तकलीफ दे। तो इस तरह की चीजें पढ़े। अब एक सवाल पैदा होता है कि हम कोई नई चीज खरीद लें तो हम क्या करें? कोई चीज आप खरीद आए तो आप क्या करें? खुश हो, हा 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 इतनी अच्छी आ गई, उसकी भी दुआ है। किसको आती है? कभी नहीं खरीदी चीज कोई, शॉपिंग नहीं की कभी? अल्लाह अकबर। अब ये ना हो कि आज इस दुआ को पढ़ने के लिए फिर आप शॉपिंग करने निकले। नबी सल्लम ने फरमाया जब कोई सवारी खरीदे या गुलाम खरीदे, और इसी तरह शोहर शादी के दिन रात को जब मतलब शादी के बाद जब दुल्हन जाती है तो उसके बालों पे हाथ रख के दुआ पढ़े जो आपने खुद हजरत अली को सिखाई थी हजरत फातिमा से निकाह के मौके पे, वो क्या है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैरमा जबलतहा। ए अल्लाह मैं इस चीज की, यानी कोई भी चीज है, आप ये माइक खरीदा है, चलो भाई अल्लाह इसको अच्छा दे, इसको पकड़ के पढ़ लें, गाड़ी ली है, घर है, कपड़े हैं, हैंगर को पकड़ के पढ़ लें कि अल्लाह इसके अंदर जो खैर है जिस पे तूने इसको पैदा किया मुझे उसकी खैर दे। और फिर इसका ऑपोजिट भी है कि मुझे इसके शर और इसकी सारी चीजों की जो खराबी है उससे बचाए। अगर हमारा दुआओं से शौरी ताल्लुक चल जाए ना, शुरू हो जाए, तो आप देखें कि बंदगी तो खुद ब खुद आ जाएगी। जी आप ही आते ही उसने बाल पकड़ लिए ना तो बाल फिर के चुटिया पकड़ेगा। देखिए हदीस में तो शोहर क्या बीवियां बेचारी वैसी घबराई होती हैं उस वक्त, वो कहां बाल पकड़ेंगी हैं। तो बहरहाल जी आप देखिए इस्लामिक मैनर्स है, अब हमारे कल्चर में ये आम ही नहीं है। अब एक मर्द है या लड़का है या जिसको दीन की समझ है, अगर जाके वो शादी के दिन पहले बीवी के बालों के हाथ लगाए तो बीवी घबरा जाएगी ना। तो ये सारी चीजें कॉमन करने की बात है। असल बात यह कि हमने शादियों के नाम पे और तो बहुत कुछ सीखा हुआ है। आप एक फंक्शन ऐसा रखें जिसमें शादी से मुतालिक सारी दुआएं सीखें, कुछ फायदा भी हो। कितना कुछ है जो सिर्फ शादी के मुतालिक है। आंटी जी को देख के ख्याल आया कि आप तो इस हॉल में शादी के नाम पे हर शादी पे कुछ ऐसी तबलीग कर दिया करें, शादी की दुआएं, शादी के कार्ड, शादी की मुबारक, मैनर्स, एटिकेट्स। हम तो हर मौके को एक दावा का प्रोग्राम बना सकते हैं ना। तो बहरहाल अब आगे देखते हैं कि जब लोग आपको दुख देते हैं तो उनके साथ आपने क्या करना। जी आप सुमीना जी प्लीज। जिनका सवाल है तकदीर और तदबीर का, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए तकदीर क्या है, तकदीर क्या है, आप लिखें तकदीर इज इक्वल टू तदबीर प्लस अल्लाह का हुक्म। तदबीर मैंने करनी है, आपने करनी है, उसके साथ जब अल्लाह का हुक्म मिल जाएगा तो तकदीर बन जाएगी। दो चीजें मिलती हैं ना तो कोई काम होता है, एक अल्लाह का हुक्म और दूसरी बंदे की तदबीर। माचिस पहले दौर में चलती थी ना, आप देखते हैं कि उसके दोनों तरफ मसाला लगा होता है, डिबिया पे मसाला हो और तीली के साथ ना लगाओ तो रगड़ेंगे कुछ नहीं होगा, और ऑपोजिट हो तो भी नहीं होगा। कब आग लगती है? जब दोनों तरफ जलने की चीज हो। इसको समझे कि डिबिया जो है ना वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फैसला। आप उस पर जब तीली रगड़ते हैं ना फिर आग लगती है। ना तो खाली तकदीर कुछ है ना खाली तदबीर कुछ है। इस पे एक पूरा टॉपिक है, आप वेबसाइट पे जाके सुनिए, किताबु दुआ में क्या दुआ तकदीर को बदलती। इतना ही लोगों को उससे फायदा हुआ था कि मुझे याद है जब ये क्लिप रिकॉर्ड हुआ था ईमेलों में इन्होंने भेजा था, शायद 20 मिनट का टोटल लेक्चर है दुआ और तकदीर का क्या ताल्लुक है। तो बल्कि रूम में किसी वक्त मुमकिन हो तो आप लोग सुनवा दें तो आपका सारे सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करनी है, फिर उसके बाद ना हो जैसे अभी आप कहेंगे कि उन्होंने वो सब कुछ किया फिर भी वो काम हो गया, तो वही बात आ गई कि तदबीर के आगे तकदीर आड़े आ गई। ठीक है, तो अब आगे देखिए कि उन्होंने बेटों ने अल्लाह ताला अपने बाप के मशवरे पे अमल कितना किया। 68 आयत, वलम्मा दखलु मिन हैसु अमरहुम अबूहुम, जब वो दाखिल हुए जहां से इनको हुक्म दिया गया था, हुक्म दिया था इनके बाप ने, यानी यहां से पता चलता है कि इतने बिगड़े हुए नहीं थे बेटे, बाप की बात मान ली कि वाकई फिर एक दरवाजे से नहीं बल्कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल हुए। कहां दाखिल हुए? मिस्र में। मा काना युग्नी अन्हु मिन अल्लाही मिन शैइन, वो याकूब बचाने वाला नहीं था इनको अल्लाह के फैसले से कुछ भी। हाँ मगर इल्ला हाजतन फी नफ्सी याकूब कदाहा, सिवाय इसके कि याकूब के दिल में ख्याल था जो इसने पूरा कर लिया। यानी बेटों ने बाप के मशवरे या हुक्म पे अमल तो किया, इसके बावजूद बाप के दिल में जो खौफ था उससे वो बचा नहीं सके अपने आप को। मुराद ये है कि जो खटक थी वो हुई। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी खटक दूर करने के लिए तदबीर इख्तियार की, बेटों को कहा एक दरवाजे से दाखिल ना होना, लेकिन ये तदबीर अल्लाह के किसी फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकती क्योंकि वइन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, और यकीनन आप साहबे इल्म थे इस इल्म के एतबार से जो हमने आपको सिखाया था। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। क्या पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम नबी भी थे, अल्लाह ने उनको हिकमत भी दी थी, सब कुछ दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनका हाल क्या था कि जो चाहा अल्लाह, मतलब उन्होंने जो करना चाहा वो कर न सके, अल्लाह का फैसला सादिर हो गया। इससे क्या पता चलता है, चाहे कोई नबी वली क्यों ना हो अल्लाह का फैसला चल के रहता है। अगर नबी मुख्तारे कुल होते, अल्लाह के नबी जो होते हैं वो अगर अपनी हर बात मना लेते तो फिर बात हर एक के हाथ में आ जाती। बहरहाल डिटेल्स को छोड़कर अब अगला मंजर है आयत 69 से 79 में आप देखेंगे। अब ये भाइयों के साथ दूसरी मुलाकात है यूसुफ की। अब ये स्लॉट्स हैं और इसके बीच की सारी डिटेल्स मिसिंग है। यही कुरान का हुसन है कि इसने लफाजी पे गौर करने, सीरीज उसके बाद, इसके बाद ये हुआ, बल्कि चंक्स की सूरत में अमल की बातों को रखा। आयत 69 को हम देखेंगे, वलम्मा दखलु अला यूसुफा, और जब वो भाई आए यूसुफ के पास, आवा इलैही अखाहु, तो आपने अपने भाई को अपने पास अलग बुला लिया। ये जो आवा इलैही है ना, आवा यू वी ईवा कहते हैं किसी को पना देना, जगह देना, ठिकाना देना। ठीक है, अब जब आप किसी को जगह देते हैं तो फिर क्या होता है कि यानी उसको दूसरों से अलग कर लेते हैं, और इशारा है बिन्यामीन की तरफ कि बिन्यामीन को दूसरे भाइयों से अलग किया। काल इन्नी अना अखूक, कहने लगे मैं तेरा भाई हूं। छोटे को बता दिया कि मैं यूसुफ हूं। कौन सा यूसुफ हूं? ये जो अना का लफ्ज इधर आ गया ताकीद के लिए आया, हालांकि इन्नी के अंदर ये लफ्ज आ गया था, उसको बता दिया। फला तब तईस बीमा का अनुयामलून, तो अब मत गमगीन होना इस पर जो ये लोग कर रहे हैं। छोटे भाई को तसल्ली दे रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम। फला तब तईस का लफ्ज इब्तिया सुन से है। बा हमजा सीन इसका रूट है, बोस रंजो हुजन अलम तकलीफ। अब भाई को तसल्ली देते हैं कि जो कुछ है तुम्हारे साथ कर चुके हैं इस पे तुम गम ना खाओ। इससे पहली बात तो मुफस्सरीन ने लिखी कि जिस तरह उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुगज रखा था, सताया था, इसी तरह बिन्यामीन को भी सताते थे। तभी तो वो भाई उनको कह रहे हैं कि तुम्हें भाइयों के इस रवैये पे फिक्र नहीं करना चाहिए, गम ना करो, और जो कर चुके हैं उनको पीछे डाल दो। बहुत खूबसूरत अमल की बात है इधर हम सबके लिए। पहली बात तो ये है कि جب کوئی غم دے تو آپ اس کے دکھ سکھ جب سگے بھائی بہن جمع ہوں، آپ کبھی پاکستان جائیں یا آپ کے فیملی ادھر آ جائے، تو دکھ سکھ کے نام پر دوسروں سے پچھلے قصے نہیں سننے چاہیے. اچھا سناؤ پھر، وہ پچھلے سال کیا ہوا تھا، یہ تمہاری ساس کیا کرتی ہے، اور فون کالز اب اگلے سال پہ جانے ہی نہیں دیتا. واٹس ایپ اور وائبر نے تو منٹ منٹ کی خبریں دے دی ہیں. اب ساس بولی ہیں، اب میں بولی ہوں، اب میاں یہ کہہ گیا، اب باپ یہ کہہ، اب یہ ہو گیا. سارا دن دکھ سکھ کے نام پہ ہم گیجٹ یوز کرتے ہیں. منٹ منٹ کی خبر ہوتی ہے، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا. ایون سسٹرز کی ایک بڑی عجیب سی عادت ہوتی ہے، ذرا سی گھر میں ایک بلب بھی نہیں جلتا نا میاں کو خبر دے دیتی ہیں. تو میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی ایسے ہی، میرے ذہن میں جو اس کا تصور آ رہا ہے، تو اب ہوا کیا کہ ایک میسج آیا، یہ ہو گیا. اب جب وہ میسج پڑھنے لگا، ہوئے یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا. پھر چند منٹ بھی نہیں گزرے، پھر ایک میسج آ گیا، نہیں نہیں ٹھہرو شاید دیکھتے ہیں. یعنی آدھا گھنٹہ جو میں وہاں بیٹھی تو جو سسٹر کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہی تھی نا، ہو گیا، ہونے والا ہو گیا، نہیں اب سب ٹھیک ہے، اب آپ آفس میں بیٹھے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یقین کریں عورتیں اگر پولیس میں کام کریں تو بہت کامیاب ہو. تفتیش میں بھائی پہلے صبر کر لو، آدھا گھنٹہ کا ٹیلی فون اس کو نہ ملتا تو اس کے شوہر کو کانوں کان خبر نہیں ہونی تھی کیا ہوا، اب اچھا نہیں آ رہا، آ گیا، اب ادھر ہو گیا، نہیں مل رہا، یہ ہو گیا، نہیں سب ٹھیک ہے. اور جب سب ٹھیک ہو تو پھر کو نہیں خبر دیتے دوسروں کو، جو گھبراہٹ کی خبریں وہ دے دیتے ہیں. یہ عجیب کیوس برپا کیا ہوا ہم نے، تو تھوڑا سا تو اندر رکھے. آپ کو ام سلمہ کا واقعہ یاد ہے، بیٹا ان کا بیمار تھا اور شوہر کسان تھے، کام پہ گئے، پیچھے سے بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کو نہلایا، کمرے میں رکھ دیا. شام کو میاں دیر سے گھر آئے، کہا سنا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا پہلے سے بہت اچھی، بہت اچھا ہے، پتا تھا سکون میں. کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر سو گیا تو سویا ہوا. شوہر کو کھانا دیا، شوہر کی خواہش پوری کی. جب شوہر کی جسمانی بھوک پوری ہو گئی، ان کو جذباتی طور پہ ریلیکس کیا، پھر سو گئے. پھر صبح اٹھ کے کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہارے پاس اپنی امانت رکھے تو تم اس کو کیسے دو گے، کیا کرو گے جب وہ لینے آ جائے؟ کہے گا شکر کروں گا بھائی، امانت کا تو بوجھ ہی بڑا ہوتا ہے. تو کہا پھر اللہ نے جو امانت دی تھی وہ تم سے لے لی کل واپس، بچے کا انتقال ہو چکا ہے. اب تو وہ سٹ پٹائے، ان کو لگا کہ میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا کہ بچہ گھر میں میت پڑی اور میں اپنے معاملے میں ریلیکس ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فجر کے وقت اور جا کے بیوی کی خبر سنا دی. تو اللہ کے نبی نے کہا غم نہ کرو، اللہ نے تمہاری بیوی کے صبر پر آج کی رات میں تمہارے لیے ایک اور بچے کا انتظام کر دیا. پہلا بچہ فوت ہوا، کچھ ماں بعد اللہ نے پھر بچہ دے دیا. ہے صبر اتنا کسی میں؟ میں کہتی ہوں واقعی اگر اس صورت سے ہم اپنے اندر جذب کرنا، آدھی سے زیادہ لڑائیاں ہماری ختم ہو جائیں اگر ہم ریئیکشنری نہ ہو. اور نہیں سکتے، نہ عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں نہ اٹھا سکتی ہیں، اٹھائیں گی تو خود ہی مار کھائیں گی. لیکن اگر ہم زبان کو بھی سی لینا تو آپ دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ گھر بچ جائے. کل وتھ کائنڈنس، اپنے اندر تحمل رکھیے، پھر دوسرے آپ پہ صبر، پھر آپ پہ ٹرسٹ کریں گے. ہر وقت ہلنا اور ہلانا، کچھ کا تو مسئلہ ہی ہر وقت ہولنا ہوتا ہے. کچھ تو خاندانی طور پہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بندہ نارمل نہیں رہ سکتا، وہ تو ہر وقت ہی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. تو زندگی میں خاموشی اختیار کریں. پھر دوسری بات دیکھیے کہ بھائی کو کیا کہہ رہے ہیں، فلا تبتئس، نہ غم کرو جو وہ کہہ چکے. یہاں سمجھ کی بات ہے کہ پرانے قصوں کو مت دہرائیں، پرانے زخموں کو کرے دیں گے تو خون اور پس نکلے گی. ماضی سے نصیحت لیں اور اس غم کو بھول جائیں. دوسرے جو دکھ دیتے ہیں نا یا غم دیتے ہیں اس کو بھول دیں، ورنہ کیا ہوگا، آپ خود کو تکلیف دیں گے. آپ کو کبھی کوئی آپ کا رشتہ دار، ساتھی، دوست ستائے تو سوچئے مجھے تو اس نے کنویں میں بھی نہیں ڈالا، میرے تو قتل کی بھی کوشش نہیں کی، مجھے تو بھیڑیے کے آگے بھی نہیں ڈالا، میرے تو خلاف یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا. کیا ہوا اگر اس نے مجھے ایک بات کہہ دی تو میرا کون سی، میری کون سی شان کٹ گئی؟ آپ دیکھیں گے یوں غبارے میں سے ہوا نکل کے آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے. یوسف کریں فلا تبتئس، ڈونٹ وری، فکر نہ کرو. اور ہم ایسے وقتوں میں وہ جیسے زخم کو ریتتے ہیں نا، آپ دیکھیں زخم پہ کرینڈ آتا ہے نا تو اس کو بھرنے دیں، ذرا سا کرینڈ آئے پھر چھیل دیں، پھر خون نکلے گا، اور آخر میں کیا ہوگا، وہ زخم ہمیشہ ہرا ہوگا. کچھ لوگ باتیں کر کر کے ماضی کو بھولتے ہی نہیں ہیں. ان کو آج بھی یاد ہے 20 سال پہلے جب میں بہو بن کے آئی تھی تو اما جی نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. پھر کہتے ہیں اللہ معاف کرے میری ساس کو, تھی بڑی زبان کی تیز, یعنی اللہ تو کر دے معاف, میں نے نہیں کیا. ایسا نہ کریں, زندگی کو آسان بنائیں. آپ کہتے ہیں کہ بندروں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندر زخمی ہو جاتا ہے نا تو سب مل کے ٹولی بنا کے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور پھر سب اس کے زخم میں انگلیاں پھیرتے ہیں. اب بندر یہ کریں تو کریں, کوئی بات نہیں ہے, وہ بندر ہے, اللہ نے ان کو اتنی عقل دی. لیکن اگر انسان بھی یہی کریں, ہم شروع سے کہانی شروع کرتے ہیں, پھر کیا ہوا تھا, اچھا پھر 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 سنتے بھی فرسٹ ہینڈ ہے, کوئی مر جائے اس سے پوچھیں گے کیسے جان نکلی تھی, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا, پھر کیا ہوا تھا, بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا, شادی ٹوٹ گئی, کیسے ہوا تھا, پھر کیا ہوا تھا, اچھا پھر یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, ہر چیز میں یہ معاملہ کرتے ہیں. تو اپنے لیے سبق لکھیے کہ اگر کبھی کسی نے مجھے ستایا اور میں آج تک اس سے روٹھی نہیں ہوں تو اس کو معاف کر دیں. ایک کال ضرور کریں. پچھلے جب میں نے پڑھایا تو میں نے سب ساتھیوں کو ایک کام دیا تھا, کوئی ایک بندہ سوچیں جن سے آپ ناراض ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے آپ کو بہت ستایا, دکھی دیا, فوراً اٹھیں ان کو ملنے جائیں. یہاں نہیں ہے تو فون کال کریں, حال پوچھیں, میسج دیں. دل کو نہ صرف یہ کہ صاف کریں بلکہ صاف رکھیں بھی. منہ سے کہنا بہت آسان ہے, میں نے دل صاف کر دیا ہے, لیکن میرے سامنے نہ آنا, یہ غلط بات. اگر آپ کو ہے کہ اگر آپ کسی کو ایک دفعہ کہہ دیتے نا کہ میں نے اس کو معاف کیا, مثال ہے کہ کسی نے میرا دل دکھایا, ہو سکتا ہے انسان ہے, تو پھر کوئی بھی میں پھر میں کہتی ہوں میں نے معاف کر دیا, اب میں نے معاف کر دیا, اب یہاں سے میں اٹھی تو گھر جا کے میں اپنے شوہر کو اس کی بات سناؤں گی تو میں اس کی مجرم بن جاؤں گی, کیونکہ میں نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا, پھر میں نے کسی دوسرے سے بات کیوں کی, اس کا وبال پھر مجھ پہ آئے گا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت. آج ہم دیکھیں بھائی بہن بیٹھتے ہیں شادی بیاہوں میں, شکوے گلے نندوں کی, ساسوں کی بہوؤں کی باتیں, خود بھی جلتے جلاتے ہیں, دونوں بھائی دکھی ہیں. لیکن دیکھیے کتنا بڑا دل تھا یوسف کا کہ ان کی بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا کر کے کہتے ہیں فلا تب تیس بیما کانو یا مرون. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں جب انسان کو کوئی ہمدرد ملتا ہے نا تو غم اور یاد آتا ہے. بچہ گرے خود ہی اٹھ جائے گا, لیکن ماں کو دیکھ لے تو رونا شروع کر دیتا ہے. جب ہمارے ہمدرد ہمیں نظر آتے ہیں نا تو غم بھی یاد آتے ہیں. زخم پر بار بار کھرینڈ اکھیڑیں گے تو کبھی نہیں بھرے گا. ہم مرے ہوئے کو نہیں مرنے دیتے, ہر عید پہ ان کو یاد کرتے ہیں, ہر شادی پہ ان کو یاد کرتے ہیں. خوشیوں میں لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہائے وہ ادھر نہیں ہے. اللہ اکبر, مشکل تو ہے لیکن کرنا پڑے گا. کر کے دیکھیں اس کی لذت آپ اپنی زندگی میں, اپنی نمازوں میں اور اپنی عبادت میں محسوس کریں گے. بھائی کو اعتماد میں لیا, کہا کہ ٹھیک ہے ان کو کچھ نہ کہنا. اب کیا ہوا, اب دوسری دفعہ کی روانگی ہے. پہلے ایک دفعہ قافلہ تیار ہوا تھا تو کیا کیا تھا, یاد کیجئے, ان چیزیں بدعت تھا ان کو واپس کر دی. اب بھی یہ گفٹ دینا چاہتے ہیں. پھر جب آپ نے ان کے لیے سامان تیار کرا دیا, جالس سقایت فی رحلی اخیہ, تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. بادشاہ کا ایک خصوصی کوئی جام تھا, سونے کا بنا ہوتا تھا, اس کو رکھوا دیا. جو سقایا ہے نا, یہ پینے کے برتن کو کہتے ہیں, عربی زبان میں مختلف لفظ ہوتے ہیں. پہلے آیت پوری کر لیں پھر تھوڑا سا بتاؤں گی. یعنی پیالہ جو تھا بھائی کے سامان میں رکھوا دیا. کس کے سامان میں؟ بنجامین کے. ثم اذن مؤذن, پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی, ایتو حلیر, اے قافلے والو, انکم لسارقون, تم لوگ تو چور ہو. یعنی قافلہ چل پڑا, واپس جا رہے ہیں. پیچھے سے جو ورکرز تھے ان کو کوئی سامان میں چیز مسنگ دکھی تو انہوں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ, ہو سکتا ہے تمہارے پاس نہ چلی گئی ہو, ہمیں شک ہے. کہا ٹھیک ہے, قافلہ رک گیا. قالو, وہ بولے, وقبلو علیہم علیہم, وقبلو علیہم, اور مڑ کر دیکھا ان کی طرف, یعنی قافلے والے رکے اور ان کی طرف مڑ کے دیکھنے لگے, کہنے لگے, ماذا تفقدون, تمہاری کیا چیز گم گئی ہے بھائی, کس بات کا تمہیں شک ہے. قالو نفقد سوال ملکی, کہنے لگے کہ ہمیں بادشاہ کا سوال نہیں مل رہا. ولیمن جا بھی حمیر, اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيم, اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. کہنے لگے بادشاہ کا ایک جام نہیں مل رہا, گولڈن رنگ کا تھا, اور جس کو مل گیا اس کو ایک اونٹ کا اناج زیادہ مل جائے گا, میں اس کا ذمہ دار ہوں. قَالُوا تَاللَّهِ, وہ بولے اللہ کی قسم لقد علمت ما جئنا لنفس ده في الارض, آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم یہاں فساد مچانے نہیں آئے. وما كنا سارقین, اور ہم چور بھی نہیں ہیں. چونکہ سچے تھے تو بول اٹھے کہ ہم نے تو نہیں چوری کی, اور تمہیں پتہ ہے ہمارا آنے کا یہاں مقصد چوریاں نہیں ہے. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين, انہوں نے یعنی بادشاہ کے جو ملازم تھے انہوں نے کہا اچھا پھر اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہو, یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے چوری نہیں کی, تو اگر سامان سے تمہارے نکل آیا تو کیا سزا ہوگی؟ قالو, کہنے لگے جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه, انہوں نے کہا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں یہ گولڈن کلر کا پیالہ ملا ہی اس کا بدلہ ہوگا. یا نوٹ کیجئے گا, چور نہیں بلکہ جس کے پاس سامان پایا گیا جس کے بیگ میں, وہی اس کی جزا ہوگا. کذالک نجزی الظالمین, ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا, یوسف کے بھائی اس دور کے مسلمان, اور مصر میں انگلش قانون تھا, مسلم شریعت میں اس دور میں چوری کی سزا کیا تھی؟ کہ کسی کے پاس کسی کا سامان چوری کا مل جائے, یہ نہیں کہ اس نے چوری کیا ہے. مثال ہے کوئی چوری کر کے وہ سامان ادھر رکھوا دے, تلاشی میں ادھر سے نکل آیا, تو جس کے پاس سے چیز نکلی وہ ایک سال کے لیے اس چیز کے مالک کا غلام بن جاتا تھا. یہاں آپ کو بڑا خوبصورت ایک قانون مل رہا ہے کہ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے بھی اسلامک لاز اس موقع پہ لگتے تھے. جیسے آپ اور میں آج ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو ہمیں یہاں کے لاز لینے پڑتے ہیں نا ہر معاملے میں, لیکن مصر میں کون سی حکومت تھی؟ نان مسلم تھی ابھی حکومت. بھائی آئے تھے مسلمان ملک سے, یوسف علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ مسلمان ملک والوں کی جو قانون کی سزا ہے نا, اگر وہ اپلائی کی گئی ادھر تو بنجامین میرے پاس رہ جائے گا. یہ ساری ہوئی تھی کیا کہانی, اس کو بعد میں ڈسکس کرتے. صرف اتنی بات, یہ ان سے یہ بار بار جو پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا سزا ہے, کیونکہ حضرت یوسف ان پہ غیر اسلامک لا نہیں. آگے چلیے, فبدا بیوئیتہم, پھر انہوں نے تلاشی شروع کر دی ان کی بوریوں کی. قبل یقیہ, اپنے بھائی کے بوریے کی تلاشی سے پہلے, یعنی بجائے اس کے آتے ہی سب سے پہلے بنجامین کے سامان کو کھولتے, پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان دیکھا, جب کچھ نہ ملا تو پھر اپنے بھائی کے پاس اس کے سامان کے پاس جب لوگ گئے. سمس تخرجہ من ویا یخیہ, تو پھر آپ نے نکال لیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان سے. یہ ظاہر کون کر رہا؟ یوسف علیہ السلام. لیکن کذالک کیدنا لیوسف, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے. اب یہ بڑا ٹرکی نقطہ ہے قرآن کا, بہت سارے لوگ اس میں نوز بلا کیا کچھ فلٹری اور ایسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں پہلے خود ہی پیالہ رکھا پھر خود ہی چھپا دیا. تو پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری کیا کہانی تھی, سمپل سی بات سمجھ لیجئے. توریہ کا ایک انداز تھا, مقصد کسی کو نقصان دینا نہیں تھا, خاندان کو ملانا تھا. یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے, نبیوں کے پاس حکمت ہوتی ہے, اللہ نے یوسف کو سجھایا الہام یا وحی کے ذریعے کہ یوسف اگر بن یامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اور اصل میں یہ تیاریاں تھیں مصر کے مسلمان ہونے کی. یا نوٹ کیجئے, اس دور میں ایجپٹ نان مسلم ملک تھا, اب اس کے بعد یہ اسلامک ملک بننے والا ہے. اللہ چاہتے تھے کہ بنجامین بھی ادھر رہیں, یوسف تو پہلے ہی تھے, باپ کے بیٹے کو لینے کے لیے باپ بھی آ جائے. تو بالآخر جب بہت سارے مسلمان کسی ملک میں آ کے رہتے ہیں اپنا اسلام دکھاتے ہیں تو وہ اسلام آتا ہے. تو اس ملک میں اسلام کے مزاج کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر سوچی تھی اور وہ تدبیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ جب نبی کو کسی کام کا حکم دیتا ہے تو اس پہ مجھے اور آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گئی بات کہ پیالہ ڈالا یا کیا ڈالا, تو اگر آپ نوٹ کریں نا تو پہلے کیا لفظ آیا پیالے کے لیے؟ بولیے, سوا. یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھا تھا, گم سوا ہوا, فرق سمجھے؟ لکھیے ذرا پیالوں کے نام. عربی زبان میں پینے کے جو برتن ہوتے ہیں نا وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. سوا کہتے ہیں پینے کا وہ برتن جو سونے یا چاندی کا ہو. شیشے کا برتن ہو تو اس کو قدح کہتے ہیں, قاف دال ح. लकड़ी का हो तो उस आइन सीन सीन उस, और चमड़े का हो तो उल्बा आइन से, टेट्रापैक नहीं होता जैसे, और मट्टी का प्याला हो तो मेरकन। यूसुफ अलैहि सलाम ने सिकाया रखवाया था, लेकिन जब वर्कर्स ने आवाज लगाई तो सुबह की बात थी। ये सिर्फ को इंसिडेंसेस थे। यूसुफ ने जो प्याला रखा था वो ऐसे ही गिफ्ट में रखा था, बात समझ रहे? यानी ये वो नुक्ता है कि जिसको अगर हम, मेरी अपनी समझ जो मुझे आती है, जैसे हम लोग हरूफ मुकत्तात की तफसीर में खामोशी से गुजर जाते हैं ना कि अल्लाहु आलम बि मुरादिही, तो बहुत सिक्योर होगा, क्योंकि नबियों के किसी अमल पे जिरह और तादील करना ये हमारी शान नहीं है। मुझे तो इसमें सबसे खूबसूरत बात ये लग रही है कि किदना अली यूसुफ, अगर ये यूसुफ ने किया भी था तो ये अल्लाह ने सिखाया था, ठीक है? और ये सारा कुछ क्यों किया कि मुसलमानों का कानून मिल्लत इब्राहिमी का लगे, क्योंकि मा कान अली याखुज अखाहु फी दीन अल मलिक, आपके लिए यानी यूसुफ के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि अपने भाई को रोक लेते बादशाह के कानून के मुताबिक, इल्ला यशाअल्लाह, सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। या आप समझिए, इजिप्शियन कानून ये नहीं था कि जिसके सामान में से प्याला निकले उसको रख लिया जाए, उसकी सजा कुछ और थी। लेकिन यहां लफ्ज फी दीन अल मलिक बड़ा अहम है। दीन की डेफिनेशन के एतबार से कुरान की आयत बहुत अहम है। दीन अल मलिक से मुराद है बादशाह का दीन, वो निजाम जिसके तहत उस पूरे मुल्क को चलाया जा रहा था। ये कौन सा था? आज के दौर में आप इसको डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, आमरियत। बादशाह जो होता था इक्तदारे आला का मालिक होता था, हर कानून हर हुक्म उसकी मर्जी के मुताबिक था, जो चाहे करे। डिक्टेटरशिप इज वेरी गुड एग्जांपल इसके लिए, ठीक है? इस्लाम में इक्तदार किसका है? अल्लाह का है, इख्तियार अल्लाह का है। अमली जिंदगी में अल्लाह का दीन नाफिज कब होता है? जब लोग डे टू डे लाइफ में अल्लाह के दीन को अमल में लाते हैं। यही था वो गलबा दीन जिसकी खुशखबरी सूरत नसर में दी गई, इजा जा नसरुल्लाहि वल फत वराईतन्ना सयदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। वहां दीन अल मलिक है या दीन अल्लाह, तो सारी बात का खुलासा क्या है कि आज भी अगर दुनिया में खैर चाहिए तो अल्लाह के दीन को गालिब करना होगा, शाही और बादशाही निजाम को नहीं। उस वक्त चूंकि मिस्र में बादशाही निजाम था, हजरत यूसुफ बदल नहीं सकते थे क्योंकि आप बादशाह तो नहीं थे ना, आपको इख्तियार एक खास हद तक मिला हुआ था जो उनका फील्ड का था, लिहाजा अल्लाह ने यह तदबीर इख्तियार की, आपके भाइयों से पहले ये इकरार करा लिया कि जिसके सामान से प्याला बरामद होगा सजा के तौर पर उसको ही गुलाम बनाना बनना होगा। ये पहले सुनना भी एक हिकमत थी ना, भाई अब इनकार नहीं कर सकेंगे आगे जाके, और यूसुफ के पास जवाब पैदा। कि वो अपने भाई को रोक ले, इल्म-ए-नलीम, और हर साहिब-ए-इल्म के ऊपर कोई और साहिब-ए-इल्म है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। नरफ और दराजात हैं, हम बुलंद करते हैं दर्जे, या दर्जों की बुलंदी से क्या मुराद है? आप देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जितनी भी बातें थी वो क्या थी, बजाहर लग रहा था डिक्लाइन, लेकिन असल में दर्जे बुलंद है। कि आज वो वक्त भी आ गया है कि भाई अपने ही मुल्क के कानून की रोशनी में अपने भाई को साथ नहीं लेके जा सकते। अल्लाह ताला जब किसी को गलवा दे तो इसी तरह देता है। फिर फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, इल्म के लिहाज से उलमा के दर्जे होते हैं, हर आलिम के ऊपर इससे बड़ा आलिम है, और सबसे ऊपर पता है किसका नाम है? अल अलीम का। इस आयत पे बहुत बहसें हुई कि अलीम से कौन मुराद है, तो देखिए अल्लाह का नाम क्या है? अलीम नहीं है, अल अलीम है। इस आयत ने इस बात का दरवाजा खोल दिया कि कोई आलिम खुद को कितना बड़ा आलिम कहलाए वो आखिरी हुज्जत नहीं है। आने वाले दौर में उससे भी बड़े आलिम आएंगे, और आज भी उससे बड़े हो सकते हैं। बस दफा हम किसी एक नाम के साथ स्टक हो जाते हैं, इनसे बड़ा आलिम कोई नहीं, इनसे अच्छी बात कोई नहीं कर सकता, और दिस इज दिस एंड दैट। अल्लाह कहते हैं नहीं, दरवाजा खोलो। पीछे भी जो बात हुई ना कि बच्चे माँ बाप से अक्लमंद अगर ना हो तो दुनिया का निजाम ही बिगड़ जाए, इसी तरह उस्तादों से अच्छे शागिर्द आते हैं। देखिए, एक अच्छा उस्ताद कौन है जो अच्छा पढ़ाए? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ा तो कैसेट भी लेती है, पढ़ाने का आप अच्छी सी किताब रखते हैं, कोई पढ़ता है तो गाइडेंस लेता लेगा। अच्छा उस्ताद कौन होता है? जिसको आप इंग्लिश में कोच कहते हैं। द गुड टीचर इज द बेस्ट कोच। कोचिंग, कोच क्या काम करता है? जो उसके अंडर लोग होते हैं उनकी सलाहियतों को उभारता है, ट्रेनिंग देता है, और क्या चाहता है कि जिसको मैं कोच करूं वो जीते। कभी आपने सुना कि कोई कोच है कि जिसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं अल्लाह करे ये हार जाए? बल्कि उसकी ख्वाहिश है कि मेरे लिए ऑनर है कि मेरा सिखाया हुआ बंदा मेरे से भी आगे निकल गया। जब उस्तादों के नाम के साथ एक खास ठप्पा लग जाता है ना, इनसे अच्छा कोई नहीं, इनसे बेहतर कोई नहीं, तो याद रखिए कि दीन की तरक्की रुक जाती है। हमारी आज से कई साल पहले की इसलिए रुकी हुई है कि हमने माजी की चंद हस्तियों के आगे से दीन के काम को कहना लेना ही छोड़ दिया। तो लिहाजा इसके लिए इंसान कोशिश करे, अच्छे तरीके से उभारे, उसकी क्रिएटिविटी को उभारना, उसके अंदर से उसकी छुपी हुई स्किल्स को लाना, उसको मुख्तलिफ किस्म के मौके देने, तो ये सारी चीजें जो होती हैं फायदा देती हैं। आप अपने बच्चों को भी से ट्रेन करें, उनसे वजन उठवाया करें, आप उनसे वो काम कराएं जो आपको लगता है कि वो अभी उनको मुश्किल लगते हैं। एक वक्त आएगा कि वो अपने ऊपर इससे भी ज्यादा इंशाल्लाह काम करने वाले बन जाएंगे। लेकिन अभी स्टोरी को पूरा करते हैं, इसमें मॉरल बहुत सारे इंशाल्लाह, कल अल्लाह ने चाहा तो ये इनके एंड पे हम बात कर लेंगे। आज 77 को देखिए, कालू वो बोले, कौन भाई? इन यसरिक फकत सरक अखुल्लहु मिन कबल। ये देखिए सगे और सतेले का फर्क सामने आ गया। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हम चोरियां करने नहीं आ रहे, लेकिन जू ही बिन जमीन के सामान से प्याला निकला हुआ देखा तो फौरन भाई के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दी। हाँ भाई, अगर उन्होंने इसने चोरी की है तो क्या हुआ, इससे पहले तो इसका भाई भी चोरी कर चुका है। किसको कह रहे हैं? यूसुफ। यहां से आप देखिए यूसुफ भाई के भाइयों का हल्कापन दिखता है, हर जुमले से आपको दिख रहा है। फौरन भाई भाई के नाम पे उसकी भी बात कर दी। जैसे आज अल्लाह रहम करे कुछ मर्द इतने बदजुबान होते हैं कि जरा बीवी कुछ गलत कहना तो उसको साथ ही माँ की भी गाली दे देंगे। तेरी तो अम्मा भी ऐसी थी, तेरी तो नानी ऐसी थी। माँ बहन की गाली देना जो हमारे कल्चर में मारूफ है, ये बात दिखती है। बिल फर्ज मुहाल बिन्यामीन ने चोरी की भी होती तो यूसुफ की चोरी अगर उसने भी बिल फर्ज की होती तो उसका जिक्र करने की जरूरत क्या थी? लेकिन ये लोगों की आदत होती है, कोई एक बुरा काम करता है ना उसके खानदान को पुनते हैं। हालांकि यूसुफ ने चोरी नहीं की। अब रिवायत में आता है कि यूसुफ पे इतना बड़ा इल्जाम चोरी का लगाया, क्यों लगाया? तो कहते हैं यूसुफ घर में बचपन में रोटियां जो पड़ी होती थी ना उसको चुपके से लेकर जाके फकीरों को दे आते थे, कभी मुर्गियों को डाल देते थे। कोई कहता है कि घर में कोई बुत था तो एक दफा यूसुफ घर से वो उठा के तो उसको जाके नाले में फेंका। तो वो बचपन की भोली भोली बातों को ब्लेम बनाकर अब किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? यूसुफ पे। आप सोच सकते हैं यूसुफ के दिल पे क्या गुजरी होगी? क्या इस मौके पे यूसुफ हट ना पड़ते? दूसरा मौका है यूसुफ के अपने जज्बात इमोशन पे काबू पाने का। फसर रहा यूसुफ फी नफसी, इसको छुपाए रखा यूसुफ ने अपने जी में। वलम युब्दी हाल हम, और इसको उन पर जाहिर भी नहीं होने दिया। हाँ दिल में कुछ कहा, क्या? काला अंतुम शर्रु मकानन, कहने लगे तुम बजाते खुद बड़े बुरे लोग हो। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, और अल्लाह खूब आगा उससे जो तुम वसफ बयान कर रहे हो। यूसुफ पर चोरी का बेबुनियाद इल्जाम लगता है, हिकमत से सबर से बर्दाश्त कर गए पी गए, इसे क्या पता चलता? हर हाल में पुरुमित। आज हम होते हैं इसमें तो क्या करते हैं? हम कहते तुम चोर, तुम्हारी माँ चोर, तुम्हारे फलां चोर, और इतनी लंबी गर्दान खोलते कि जो कभी खत्म ही ना होती। देखिए ये है सूरज यूसुफ का हुसन, मॉरल बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। मॉरल सिखाइए अपनी औलाद को, अगर ये खूबियां देके भेजते हैं दुनिया के किसी बाजार में जाके बिक जाए इंशाल्लाह आपका नाम रोशन करेंगे। खामोश है, चुप, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया ना। कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो खट्टा होता है। अभी यूसुफ के सबर के इम्तिहान और थे। अच्छा देखिए यूसुफ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे, और अगले ही जुमले में देखिए कालू या अय्युहल अज़ीज़, वो कहने लगे ए साहिब इक्तदार। सिर्फ इतने जुमले पे रुक के जरा सोचिए, ये है इंसानों के इल्म की कमी। ایک طرف جس یوسف پر الزام لگا رہے ہیں ادھر ہی اس کو یا ایھا العزیز کہہ رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ایک ہی ہستی ہے جس کو پہلے ہم انڈائریکٹلی چور کہہ رہے ہیں اور اب آپ اس کی بات کر رہے ہیں. آج بھی انسانوں کا یہی حال ہے, انسانی علم کی کمی اتنی ہے, ادھر آپ کسی کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر اس کی برائیاں شروع ہو جاتے ہیں, سامنے آتا ہے تو اور روپ ہو جاتا ہے, پیچھے جاتے ہیں تو اور ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگے مجبوری تھی لیکن کیا کریں یا ایھا العزیز, اب جان کے لالے پڑ گئے کہ بھائی نہ گیا تو باپ تو ہمیں جانے نہیں دیں گے. ان لہو ابن شیخن کبیرن, کہنے لگے اس کا ایک باپ بھی ہے جو بڑا بوڑھا بھی ہے اور بڑا بھی ہے. فخذ احدنا مکانہ, ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں, یعنی اس کو جانے دیجئے, ہم اس کی میں سے کسی اس کی جگہ پہ ہم رہ جاتے ہیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم آپ کو بڑے نیک لوگوں میں دیکھتے ہیں. پھر وہی لقب, ایسے نہیں لگتا کہ محسن کا لفظ یوسف کی شخصیت کا حصہ تھا؟ اور کسی انسان کی جو خوبی مشہور ہو جائے نا وہ سچ ہوتی ہے, زبان خلق نکار خدا. اللہ بھی اس بندے کی وہ بات عام کر دیتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے. کہنے لگے پلیز ہم پہ رحم کریں, ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے, پلیز اس کو چھوڑ دیں. یوسف کا جواب سنیے, ہم ہوتے کہتے رول توڑ دو, ان کی بات مان لو کیونکہ ہم بہت لینئٹ ہیں. نہیں, قال معاذ اللہ, یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے, انا خزا کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو, الا من وجدنا متاعنا عندہ, اس شخص کی بجائے جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان برآمد کیا. اور اگر ہم ایسا کریں ان اذا لظالمون, تو ہم تو یقیناً ظالم ہوں گے. یہ تو بڑی بری بات ہے. یہاں یوسف کی کیا خوبی دیکھی آپ کو؟ سب بولے مین آف کمٹمنٹ, رولز نہیں توڑے. ہم جب کسی ایک کی خوشی کے لیے اپنا رول توڑتے ہیں نا تو دوسرے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بھی رول توڑے. نو فیوریٹزم ان اسلام, کوئی اقربا پروری نہیں, کوئی رشتہ داری کی بنیاد پہ کسی کو آگے نہیں کر سکتا نہ پیچھے کر سکتا. بس خاموش رہ گئے, کہنے لگے تمہاری یہ آپشن نہیں مانتا میں. خیر کہانی پوری کرتے ہیں, اس کے مورلز ہم کر لیں گے. اب کیا ہوا, بھائیوں کی تو جان پہ پڑ گئی. آیت 80 سے اگلی آیتوں میں دیکھے گا, فلما, پھر جب, یعنی کچھ عرصے کے بعد, اس تیسو منہ, وہ مایوس ہو گئے یوسف سے, خلصو نجیین, علیحدگی میں جا کر مشورے کرنے لگ گئے, میٹنگ کال کر لی, کیا کریں بھائی, خالص ہو گئے, اکیلے ہو گئے. اب آپس میں بھائی بیٹھے ہوئے مشورے کر رہے ہیں کہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں. اب سب کی کنورسیشنز ہیں. قال کبیرہم, ان کے بڑے نے کہا, جو ان میں سے سب سے بڑا تھا اس نے کہا. بس کہتے ہیں یہ وہی تھا جس نے لا تقتلوا یوسف کہا تھا. الم تعلم ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے. پھر دیکھیں تمہارے ہی والد کہہ رہے ہیں, ہمارے نہیں کہہ رہے, یہ بھی ایک بے ادبی کا انداز ہے. کہتے ہیں یہ یہودا تھے, کہنے لگے کہ مت قتل کرو تو, اور آج کہہ رہے ہیں کہ دیکھو باپ کو کیا منہ دکھاؤ گے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ, اور کیا تم نہیں جانتے جو زیادتی اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کر چکے ہو, کیا تمہیں اس کی خبر نہیں ہے؟ اللہ اکبر, دیکھیں یہ ہے جو کہتے ہیں گناہ جان نہیں چھوڑتا, قبر کی دیواروں تک بندہ اپنے گناہ کے گلٹ میں جلتا ہے. کسی نے نہیں ان کو یوسف یاد دلایا, ان کو یاد تھا کیا بات. اور جب بھی وہی حالات پیش آتے ہیں نا جو پہلے ہوئے ہوں تو پھر انسان کو پچھلے جرم یاد آتے ہیں. فَلَنَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي, اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے دیں. اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ مصیبت تنہا نہیں آتی. بن جمین کو تو روک لیا گیا اور یہودا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جانا ہی نہیں, تم جاؤ میں بیٹھا ہوں. یہ جملہ یوسف کی باری کیوں نہیں بولا کہ میں نہیں جا رہا, جا کے تم کہہ دو ابا کو کہ وہ بھیڑیا کھا گیا. فرق ہے نا, اب سچے ہیں تب جھوٹے تھے, یہ فرق ہے. جب بندہ کسی معاملے میں سچا ہوتا ہے نا تو وہ آخری حد تک کوشش کرتا ہے. بہرحال کہہ رہے میں نہیں جاؤں گا, باپ کو قصہ سنا دو, اگر وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں واپس آؤں گا ورنہ ادھر آؤں گا. او یحکم اللہ لی, یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. وہ خیر الحاکمین, کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب اس میں بھی ایک ہوپ ہے, شاید کوئی صورتحال بن جائے, کوئی نکل ہے بات. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے, 81, ارجعوا الی ابیکم, تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق, کہو ابادن آپ کے بیٹے نے چوری کیا. یہ ابا کا بیٹا ان کا کچھ نہیں لگتا تھا, وہی انداز. کچھ لوگوں کو بات کرنی آتی نہیں ہے, سچی جو بات ہے. آپ صرف صبر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اور کچھ نہیں. 10 اشاروں سے آپ ان کو سمجھائیں نا, ان کی ٹون نہیں بدلتی. مجبور ہوتا ہے انسان, عادت پڑ جاتی, پھر صبر ہی کرنا چاہیے. کہہ رہے ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا, ہاں لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کو چوری کرتے ہوئے, لیکن وہی چیز ہم بتا رہے ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہے. وما كنا للغيب حافظين, اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں, یعنی ہم نے اس کو چوری کرتے دیکھا کوئی نہیں ہے. ہم تو آپ کو وہی حقیقت بتا رہے ہیں جو ہمارے علم ہے, اور بس جو اس نے کی اب ہم کیا کریں. ہم تو اس کو ساتھ لے گئے تھے, ہمیں کیا پتا کہ وہاں چوری کرے گا اور پکڑا جائے گا. اور باقی رہ گئی بات, آپ کو ہماری بات پہ یقین تو آنا کوئی نہیں, تو وصل القرية التي كنا فيها, آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے. اس قافلے میں ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے ان بھائیوں کے سوا, کہتے ہمارے باقی قبیلے والوں سے پوچھ لو کہ کیا حالات ہوئے تھے. پہلی دفعہ تو ایسا کوئی شاہد نہیں پیش کیا, اب سچے تھے نا. کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ سچا ہوتا ہے تو وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میری سچائی کھل جائے, اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ آگے سے جذباتیت دکھا کے, یا رو کے, یا غصے میں پاؤں پٹک کے, یا پھر آگے سے کوئی کڑوی کسیلی بات کر کے بات ٹال کے اٹھ جاتا ہے کہ بس بس مجھ سے نہیں پوچھو, بولنا نہیں آگے سے. مطلب یہ کیا میرے پاس ہے کچھ نہیں تمہیں بتانے کو. کہنے لگے بس دوسروں سے پوچھ لو کیسے چوری کا الزام لگا, ہم جا رہے تھے پھر قافلے والوں کو بلایا گیا تھے. اور والعیر اللتی اقبلنا فیہا, اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لو جن کے ساتھ ہم آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم اپنی اس بات میں بالکل سچے ہیں. یعنی جا کے دوسروں سے پوچھ لیں, آپ کو لگے گا کہ بات ایسے ہی تھی. اب ذرا دیکھیے یعقوب کا صبر دوبارہ, آیت 83. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا, آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کر دیا. اللہ, اتنی باتیں کرنے کے باوجود تم پر میرا اعتماد بحال نہیں ہوا, یعنی میں تم پہ اعتبار نہیں کر رہا, یعنی باپ نہیں مانے. اسے کیا پتا چلتا ہے کہ جھوٹا شخص اپنا اعتبار کھو چکا ہوتا ہے, چاہے وہ اگلے موقع پہ سچے کیوں نہ ہو. باپ کہہ رہے نہیں, غلط کہتے ہو. اور وہی سب والا یہ سب ولو تصویر, آہستہ آہستہ کسی کو باتوں میں اتارنا. صبر جمیل, بس صبر ہی بہتر ہے. وہی جملہ جو یوسف کی موت کے بارے میں خبر سن کر بولا وہی زبان پر آ گیا. میں دوبارہ اپنا وہی رویہ رکھوں گا جو میرا آج سے اتنے سال پہلے تھا. اور ہوپ فل کتنے, اس اللہ یاتینی بہم جمیع, ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس. کن کو؟ یوسف, بنجامین اور یہودا. ایک دو نہیں, تین بیٹے جدا ہیں باپ کے. امید ہے کہ اللہ آپ سب کو لے گا. اس کو کہتے ہیں آپٹمزم, نبیوں کی خوبصورتی سوچ کی. غلط برے سے برے حالات میں بھی ہمیشہ روشن پہلو دیکھتے ہیں. انہ ہو العلیم الحکیم, وہ جاننے والا بھی حکمت والا بھی ہے. کیا جانتا ہے؟ کہ میرے تینوں بیٹے کہاں ہیں, کس حال میں, اور حکیم کیا, کہ اس کی حکمتوں سے پتا ہے کہ اب اس دوسرے بیٹے کے جانے میں کیا حکمت ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ کہ ایک چیز گھومتی ہے پھر آپ ایک قسم کے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اس سے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایک اور چیز گھومتی ہے اور اس کو ڈھونڈنے میں آپ کو پہلے بھی مل جاتی ہے. ایسا ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ یہی ہوتا ہے. ایک ٹھوکر لگتی ہے نا تو انسان تھوڑا سا ہلتا ہے, بعض لوگوں کی ویژن چلی جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے, پھر دوبارہ جھٹکا لگتا ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے. تو دوسری ٹھوکر بڑی مبارک ہوتی ہے. ہم زندگی میں ایک صدمہ سہ کے پیچھے ہو جاتے ہیں, بس سٹاپ, نو مور, دیٹس اٹ, ختم. نہیں, ایک اور ٹھوکر کھائیے, آپ دیکھیے آپ کی وہ جو پہلی انرجی گئی تھی نا وہ واپس آ جائے گی. یہ آپ ایمان والے کا حال، بیٹوں کے سامنے تو اتنا مضبوط بنے، کہا نہیں کوئی بات نہیں ہو جائے گا آ جائے گا، لیکن جب اکیلے ہوئے ان سے رخ پھیرا، وقال یا اسف علی یوسف، پھر دل بھر آیا، پھر رونے لگے، ہائے افسوس یوسف پر، یوسف کہاں سے آ گئے، پچھلا غم یاد آ گیا، وابیضت عیناہ من الحسن فہو کظیم، اور صدمے سے آپ کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں کیونکہ آپ غم کو اندر ہی اندر پیتے تھے. یہ ہے بات سچ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی بیٹوں کی یہ بات کہ یوسف سے بڑا پیار ہے باپ کو، یہ سچ تھی، لیکن بات بیٹوں کا نتیجہ رونگ تھا. محبت تو یوسف سے بہت تھی کہ غم دوسرے دو بیٹوں کا پڑا اور منہ پہ بات آ گئی یوسف کی. یعقوب کو یوسف سے بہت محبت تھی، بیٹے کے ہجر اور فراق میں آپ کے دل پر جو گزری، قرآن کے یہ الفاظ اس پر گواہ ہیں. اور یہ انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے جس کو سمجھ لیجئے. کسی کا ایک بچہ فوت ہوتا ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن بچے کا گم ہو جانا اس سے بھی بڑا صدمہ ہے. کوئی فوت ہوتا ہے نا تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، قبر بناتے ہیں، صبر آ جاتا ہے، پھر صبر جم جاتا ہے. لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے، اس کی یاد مستقل دل پر رہتی ہے. جیسے مجھے وہ بلکیس ایدھی ہے نا، نام سنا ہوگا، انہوں نے آشیانہ کے نام پر ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا، جھولے کے نام پہ، جھولے کے نام پہ، کہ جو بچوں کو ادھر ادھر لوگ پھینک جاتے تھے کوڑے کے ڈھیر پہ، تو وہ کہتے تھے جھولے میں ڈال جاؤ، یعنی بعض لوگ گلی کر بچوں کو ڈال دیتے تھے. تو وہ ایک موقع پہ سناتی ہیں کہ وہ بچے جو ہم جھولوں سے نکال کے لاتے ہیں، ان کو پالتے پوستے ہیں، لیکن بڑے ہونے تک وہ بچے اس گلٹ سے نہیں نکل پاتے کہ ہم کس کے بچے ہیں. تو ایک بچے کی کہانی ایک دفعہ ان کی سنی تھی کہ ایک بچہ تھا، بڑا ہوا، پھر پڑھ لکھ بھی گیا سب کچھ، لیکن کہتی تھی کہ وہ میرے پاس آ کے گھٹنوں میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا، کہتا تھا ایک بار مجھے بتا دو کہ میری ماں کون ہے. تو بچھڑے کا غم جو ہوتا ہے نا، وہ اور طرح کا ہوتا ہے، جبکہ یہ پتہ ہی نہیں وہ ہے کہ نہیں، انتظار بھی تو لگا رہتا ہے نا، ابھی آ جائیں گے، ابھی آ جائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام کو بھی چین نہیں آ رہا تھا کہ یوسف اگر مر چکے ہوتے تو چلو بات ختم تھی، فوت ہو چکے ہوتے تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہے. اور وہ خواب بھی آتا اور دل کا دھڑکا تھا، زندہ ہے تو کہاں ہے، کدھر ہے، اس غم کو دل میں رکھ کے رو رو کے آنکھیں سفید ہو چکی تھی. آج کی زبان میں آپ کے لیے سفید موتیاں اتر آئے تھے آنکھوں میں. اللہ نے وہی کس لیے ان کو بتا تو دیا ہوگا کہ یوسف زندہ ہے، آپ سے ملیں گے، پر ابھی کہاں ہے، کدھر ہے، اتنے سال میں بھی اس کا جواب نہیں ملا. یہ یعقوب کا امتحان تھا. قالوا تاللہ تفتو تذکر یوسف، اب دیکھیں ان کی گستاخی کا ایک اور جملہ. انہوں نے کہا ابا جان آپ تو اللہ کی قسم ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ یا تو اس صدمے میں گھل جائیں، او تکون من الحالکین، یا فوتی ہو جائیں. یہ بھی دیکھیں، بعض بوڑھوں کو ہم رونے بھی نہیں دیتے، تکلیف تو ان کو غریبوں کو ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو اب آپ کیوں غریب رو رہے ہیں. باپ کے منہ سے یوسف کا نام سن کے پھر بھڑک اٹھے، اب باپ تو اس کو یاد کرتے رہیں گے، ہم نے تو اس کو آپ کی آنکھوں سے دور کیا لیکن آپ کے دل سے دور نہیں کر سکے. اور یہاں لفظ ہے حرزن، حرز کہتے ہیں بیماری کے ابتدائی درجے کو. اسی طرح بیماری کا ایک نام ہے علیل. سورت یوسف کے شروع میں چونکہ عربی زبان پہ بات ہوئی تھی نا، تو اس سورت میں عربی کی مثالیں بھی بڑی خوبصورت ہیں. تھوڑی سی چیزیں کل آپ کو اس سبق کے کچھ لفظوں کی بتا دوں گی انشاءاللہ. سقیم کہتے ہیں ایسی بیماری جو دوسرے کو نظر نہ آئے. بعض دفعہ آپ کا اپنا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو یہی بات ادھر کہا کہ حرزن، یعنی آپ تو بیمار ہی ہو گئے اس کو یاد کر کر آ کے، یا پھر اب ہلاک ہو جائیں گے. تو باپ بولے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. جب بندے کو یقین ہونے لگتا ہے نا کہ کوئی میرے آنسو نہیں پہنچ سکتا، اور جس کو بھی سناؤں گی اس کے پاس بھی میری دوا نہیں، تو وہ یہی بولتا ہے وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس پہ ہم کل بات کریں گے. آخری آیت، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو. اب کون گم ہے؟ بنجامین اور کس کس کو کہہ رہے ہیں تلاش کرو؟ یوسف کو. واخی ہی اور اس کے بھائی کو. ولا تیسو من روح اللہ اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, کیونکہ انہو لا یئیسو من روح اللہ یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کون ہوتے ہیں؟ الا القوم الکافرون کافر لوگ. بیٹوں کو غم دکھ خوشی عجیب سی کیفیات میں مبتلا دکھتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ ہے وہ انسانی جذبوں کی پرچھائیاں جو ہمیں نبیوں کی زندگی میں دکھتی ہیں. سبق تو یہاں پورا ہوا لیکن یہ آخری حصے میں سے کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے, اور اللہ نے چاہ تو کل سورت پوری ہوگی. سورت کے اینڈ پہ کل نہ بھی کر سکے لیکن آپ کو خلاصہ دیں گے تاکہ ہم اس میں سے عمل کی باتیں لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بہن کو کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جی اذان کچھ کہنا ادھر آ کے دے دیجیے. جی مائک لے لیں آپ.
جزاکم اللہ خیرن کثیر واسم جزان. الحمد للہ. جی ماشاء اللہ باقی کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے سورہ یوسف ہمیں ایک طرح سے طریقے بھی سکھا رہی ہے کہ کیسے ہم نے ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے, لیکن اوور آل اٹ از ویری اپ لفٹنگ ایز ویل نا, کہ ہمارا مورال بہت بوسٹ کر رہی ہے کہ مشکلات میں اگر ہم کبھی ایسی سچویشنز میں ہوتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے نا, اور کیسے ایمان ہوتا ہے جب دل میں تو کیسے انسان کو سنبھال لیتا ہے اچھی طرح سے. ہماری تربیت کر رہی ہے. ویری گڈ, بالکل ویری موونگ. سو مچ انسائٹ. نیور نیو ہاؤ ڈیٹیل دس وڈ بی. بالکل صحیح. بہترین تربیت, بہترین تربیت. اور ہاں جی جی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے صبر بہت ہمیں چاہیے, صبر بہت چاہیے. صحیح بات ہے. وہی ساری چیزیں کہ آئی فیل کہ جب ہمیں کوئی ایگزام کی تیاری بہت اچھی ہوتی ہے تو میرے خیال سے ہمیں اس ایگزام کو دینے میں مزہ آتا ہے. کوئی بھی ایگزام دینا پسند نہیں کرتا لیکن اگر کچھ آتا ہوتا ہے تو پھر ہم بڑے شوق سے اور بغیر کسی ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اگر نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ پھر پریشانی بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے, ہارٹ بیٹ بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر میں مشکلات میں سنبھل نہیں پاتی یا اگر میں اسٹیبل نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اس ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی ہے. میرے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں سکون مل سکتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ صبر, تقوی, ایمان, توکل, اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید ہونا. اپنی مشکلات بہت چھوٹی لگ رہی ہیں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں سن کر. صحیح بات ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات سب سے مشکل کام ہے. یہ بات صحیح ہے, بیکاز وہ آن گوئنگ پروسیس ہے. ہم ایک اچھائی کرتے ہیں تو معاملہ ختم ہی ہو جاتا, تو آن اینڈ آن کچھ نہ کچھ چلتا جاتا ہے. بس سب پہ ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آئی فیل کنٹرولنگ یور نفس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اٹ سیمس لائک اے لیکچر ان ہیومن سائیکالوجی. ویری گڈ, بالکل سائیکو انالیسس. بالکل. ایز آلویز وین ایور آئی ٹیک کلاس آئی لرن ہاؤ ٹو ڈیل ود مائی لائف اینڈ پرابلمس تھرو قرآن ان اللہ گائیڈس. الحمد للہ. اور کتنی بہترین ہے نا یہ ساری طریقے. یعنی فار ایگزامپل کہ اگر کوئی طریقہ میرے لیے نہیں کام کر رہا یا مجھے مشکل لگ رہی ہے, تو جس نے یہ سارے طریقے دیے ہیں وہ ذات ہماری ریچ میں ہے. ہم بہت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کر سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں, انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ مشکل لگ رہا ہے, آسان کر دیں, اس کی کوئی تدبیر سکھا دیں, حکمت دے دیں. سبحان اللہ وبحمدہ. تو ان شاء اللہ اب ہم یہاں پر اسٹاپ کرتے ہیں. ان شاء اللہ جو ایک تھوڑا ریکیپ ہوگا تو وہ ہم کل ان شاء اللہ دیکھتے ہیں, جسے بھی ٹائم ہوگا تو اس کو ان شاء اللہ ریکیپ کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.